طریقتکا ہے مجموع مدنی مذاکرہ، ہے مجموع مدنی مذاکرہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے، آئیے کچھ سوالات اور جوابات کی طرف بڑھتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ذکر خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی انشاءاللہ ہم فیضیاب ہوں گے انشاءاللہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس نے کتاب میں مجھ پر درود پاک لکھا تو جب تک میرا نام اس میں رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار یعنی بخشش کی دعا کرتے رہیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
سید محمد حرم رضا قادری اتاری، ایک مرتبہ بعد نماز ظہر شہید مسجد میں امیر اہل سنت موجود تھے کہ ایک ہمارے پٹھان بھائی بڑی عمر والے مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ مجھے امیر اہل سنت نے کہا، آپ معلوم کریں۔ میں کھڑا ہوا اور پوچھنے لگا کہ خان صاحب کسی کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں الیاس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ ہم دو اسلامی بھائی نے مزید سوال کیے، آپ کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں سرحد سے آیا ہوں۔ تو ہم نے کہا کہ الیاس صاحب سے ملنے سرحد سے آپ آئے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں۔ مزید پوچھا کہ کیا کام ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے الیاس صاحب کہاں ہیں؟ تو پھر حضرت صاحب ساتھ ہی تھے۔ تو میں نے پھر امیر اہل سنت کو جب یہ بتایا تو امیر اہل سنت اٹھے اور انہوں نے ان پٹھان بھائی کو گلے لگا لیا۔ تو وہ گلے ملنے کے بعد کہنے لگے، آپ الیاس کا تو پتہ بتاؤ۔ تو ہم نے کہا کہ آپ نے الیاس صاحب سے ملاقات کر لی۔ تو وہ کہنے لگے کہ کہاں کی؟ ہم نے بتایا یہی الیاس قادری صاحب ہیں۔ اب جب واپس حضرت صاحب کو دیکھا تو خوشی سے گلے لگا اور گرم جوشی کے ساتھ پھر گلے ملنے لگا۔ پھر ان سے آنے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں سرحد سے آیا ہوں، مجھے کسی پیر کامل کا مرید بننا تھا۔ تو میں نے سوچا کہ میں کس کا مرید بنوں، تو مجھے نبی پاک کی زیارت نصیب ہوئی۔ تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ الیاس کے مرید بن جاؤ۔ تو سوچا کہ الیاس کون ہے اور کہاں مجھے ملیں گے؟ تو پھر مجھے آپ کی اس مسجد یعنی شہید مسجد کے محراب و ممبر خواب میں دکھائے گئے اور میں نے سرحد میں پوچھنا شروع کیا۔ تو کسی سے پتا چلا کہ کراچی میں الیاس قادری ہے۔ پھر کراچی آیا تو یہاں کا معلوم ہوا اور پھر اس مسجد کے محراب و ممبر کو دیکھا تو یہی مجھے خواب میں دکھایا گیا۔ بہت خوش ہوئے وہ بزرگ اور ہاتھوں ہاتھ اسی وقت امیر اہل سنت کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ کر بیت سے مشرف ہوئے۔
امیر سنت سے عرض ہے کہ آج خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شب وصال ہے، تین رمضان مبارک آپ کا انتقال ہوا تھا، تو اگر آپ اس موقع پر کچھ اس موضوع پر مدنی پھول عطا فرمائیں کہ ہمارے معاشرے میں جو عورتیں ہیں، خواتین ہیں، اسلامی بہنیں ہیں، ان کے لیے آج کی رات ان کی سیرت سے سیکھنے اور سمجھنے کو کیا کیا مل رہا ہے؟
خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری لاڈلی شہزادی ہیں. ان کے فضائل کے تو کیا کہنے, یہ اتنی زیادہ عبادت گزار تھی, اتنی زیادہ عبادت گزار تھی کہ وہ کہیں کسی کتاب میں پڑھا تھا میں نے کہ یہ تمنا کرتی تھی کہ کوئی بہت لمبی رات مل جائے, اور میں جی بھر کے ساری رات عبادت کروں. جس کی نہ قیامت تک اللہ سحر ہو دے, ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں, ایسی بھی تو آ جائے ایک رات مدینے میں. حضرت شیخ العدیز حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ اعظمی رحمت اللہ تعالی علیہ, حضرت سیدتنا بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق لکھتے ہیں کہ آپ سب سے چھوٹی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بیٹیوں میں سب سے چھوٹی مگر سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی شہزادی ہیں. نام آپ کا فاطمہ, لقب زہرا اور بتول ہے. امام عبد الرحمن بن علی جوزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے 5 سال قبل حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش برت ہوئی. تو بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اتنا چاہتی تھی, اتنا چاہتی تھی کہ جب وصال باکمال ہوا یعنی کہ ڈیتھ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہوئی, اس وقت سے انہوں نے یہ بہت غمزدہ تھی. اس سے پہلے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک واقعہ کہ ان کے کان میں کچھ کہا تو یہ رونے لگی, اور پھر کچھ کہا تو ہنسنے لگی, تو وہی کہ جدائی کی خبر دی تو یہ رو رہی تھی, پھر کہا کہ سب سے پہلے تم ہی مجھ سے آ کر ملو گی تو ہنسنے لگی. سب سے پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے پہلے خاندان میں بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو دنیا سے رخصت ہونا تھا, اور جان تو جاتے ہی جائے گی. قیامت یہ ہے کہ یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا, سرکار کا نظارہ ہوگا دنیا سے جانے کے بعد. تو یہ ہنس گئی. تو بہرحال یہ کہ یہ اتنا غمزدہ ہوئی, غم مصطفیٰ کا عالم یہ تھا کہ وفات ظاہری جب سے سرکار کی ہو گئی ان کو کسی نے ہنستے نہیں دیکھا, بالکل کی ہنسی جو تھی یہ غائب ہو گئی. غم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, یہاں تک کہ ایک بار کیونکہ ان کو پردے کی بہت سخت پابند تھی, جو بی بی فاطمہ کی وہ نقلی کہانی جو ہماری سائی بہنیں پڑھتی ہیں نا گھروں میں, وہ سن لیں کہ بی بی فاطمہ پردے کی کیسے پابند تھی. اس وہ بی بی فاطمہ کی کہانی جو مشہور ہے, سائی بہنیں منت مانتی اور پڑھتی ہیں نعوذ باللہ, اس میں بی بی فاطمہ کے تعلق سے یہاں تک لکھا ہے کہ یہ ایک یہودی کے گھر تشریف لے گئی بی بی فاطمہ. اب یہودی کے گھر یہ کیسے جا سکتی ہے, حالانکہ ان کے پردے کی تو شان آپ دیکھیں کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے غالباً ان کو یہ بتایا کہ حبشہ میں, شاید حبشہ کا بتایا طرز کہ وہاں ایک ڈولی ہوتی ہے جنازے کے لیے, ڈولی ہوتی ہے اور اس کو یوں یوں کر کے پردے میں وہ بند کرتے ہیں, اور اس طرح یہ جنازہ لے جایا جاتا ہے. تو یہ ہنس گئی، حالانکہ کبھی ہنسی نہیں تھی، یہ خوش ہو گئی، ہنس گئی، بولا اچھا، یعنی کہ یہ چاہتی تھی کہ میری کفن میں لپٹی ہوئی لاش، یعنی میرا کفن بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے، ایسا پردہ تھا. تو چنانچہ جب آپ کا وصال باکمال ہوا بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا، تو اتنا اس کو اخفاء میں رکھا گیا، یعنی کہ خفیہ رکھا گیا، کہ پردے کا ایسا اہتمام، یعنی کفن کا بھی پردہ نا، تو ان کو راتوں رات دفن کیا گیا، دن کو بھی نہیں، کہ دن کو کچھ نہ کچھ چہل پہل ہوتی ہے، لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے. تو یہ ایسی پردے والی تھی. تو بی بی فاطمہ کی کہانیاں پڑھنا چھوڑو، دس بیبیوں کی کہانی، شہزادے کا سر، اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ ہمارے یہاں رائج ہو گیا، یہ سب غلط ہے، نہ کوئی سر پیر نہیں ہے. یاسین شریف پڑھا کریں. یاسین شریف کے بارے میں تو حدیثوں میں ہے کہ ایک بار یاسین شریف پڑھیں تو دس قرآن ختم کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو یہ کہانی کیوں پڑھیں؟ کہانی کے بھی پیج تقریباً اتنے ہوتے ہیں، اور یاسین شریف کے پیج بھی کوئی زیادہ نہیں ہوتے، پانچ رکو ہیں یاسین شریف، پانچ سات منٹ میں، دس منٹ میں بندہ پڑھ لے یاسین شریف. تو کہانی کو بھی اتنی دیر تو لگی جاتی ہوگی. یہ کہانیوں سے توبہ کریں، آج کے بعد نہیں پڑھنی، کسی کو تحفے میں بھی نہ دیں کہ چلو میں نہیں پڑھتی اس کو دے دوں، نہیں، ٹھنڈا کر دیں، غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اس کا کوئی ہے نہیں، کوئی حدیثوں میں اس کا کہیں بھی عطا پتہ نہیں ہے. تو اس لیے مطلب اس کو ٹھنڈا ہی کرنا ہوگا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دختر مصطفیٰ سیدہ فاطمہ، مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی اپنے اپنے گھروں میں بی بی فاطمہ کی محبت میں ڈوب کر ہر بار کہیں سیدہ فاطمہ، زوجہ مرتضی
سیدہ فاطمہ،
صالحہ پارسا
سیدہ فاطمہ،
مطلقا داہیہ
سیدہ فاطمہ،
سیدہ ظاہرہ
سیدہ فاطمہ،
طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ،
عابدہ زاہدہ
سیدہ فاطمہ،
صابرہ شاکرہ
سیدہ فاطمہ،
ساجدہ صائمہ
سیدہ فاطمہ،
عارفہ عادلہ
سیدہ فاطمہ،
عالمہ عاملہ
سیدہ فاطمہ،
عاقلہ عاصمہ
سیدہ فاطمہ،
خلد میں داخلہ
سیدہ فاطمہ،
دو خدا سے دلا
سیدہ فاطمہ،
ہو کرم ہو عطا
سیدہ فاطمہ،
سیدہ فاطمہ
سیدہ فاطمہ،
سیدہ فاطمہ
سیدہ فاطمہ،
سیدہ فاطمہ
سیدہ فاطمہ،
ہو کرم ہو عطا
سیدہ فاطمہ.
تو ہماری مدنی بیٹیوں کو، اسلامی بہنوں کو، سب کو غور کرنا ہے کہ بی بی فاطمہ کا پردہ تو ایسا کہ کفن کا بھی پردہ،
اللہ،
اور اپنی حالت جو بھی ہے سب اس پر غور کریں. مجبوری ہے، مجبوری ہے، کیا مجبوری ہے؟ قیامت کے دن یہ جواب چلے گا کہ مجبوری ہے، نفس کی مجبوری ہے. تو سختیاں تو بعض اوقات ہوتی ہیں، برداشت کرنی پڑیں گی، تو قابل برداشت، ذرا گھر میں کڑکڑ ہوتا ہے، یہی سختیاں ہوتی ہیں ہمارے ہاں پردہ نہ کرنے کی، یا وہ گھر والے بولتے ہیں کہ رشتہ نہیں آئے گا تو فلاں نہیں ہوگا، تو لوہے محفوظ پر جو لکھا ہے رشتہ تو ہو کر رہے گا، نہیں لکھا تو کوئی رشتہ کروائے گا نہیں. کتنی کنواریاں مری جاتی ہیں نا، روزانہ مرتی ہوں گی. اللہ ایمان سلامت رکھے، عافیت نصیب کرے. تو کوئی مجبوری نہیں ہے، شرعی پردہ لازم اور فرض ہے. یہ لوگوں کی، جاہلوں کی باتوں میں نہیں آنا چاہیے کہ یہ دل کا پردہ ہے. مرد عورت شانہ بشانہ، شولڈر ٹو شولڈر، مرد عورت ساتھ ساتھ ساتھ، نہیں نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. عورت گھر میں رہے گی، چار دیواری میں رہے گی، اپنے پردہ کرے گی. یہ آج کل عورتیں سیلس گرل تو عورت تو آفس میں جنرل سیکرٹری یا کیا پی اے پرائیویٹ سیکرٹری تو عورت بے پردہ عورت رکھتے. آپ کو سمجھنا چاہیے, آپ کو سمجھنا چاہیے, ایسا نہ ہو کہ خود بھی ڈوبے ان کو بھی لے ڈوبے. اس لیے مہربانی کر کے میری مدنی بیٹیاں شرعی پردہ کرے. پردے کے بارے میں سوال جواب بڑی لاجواب کتاب ہے مکتبۃ المدینہ کی, اس کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو پردے کا بہت ذہن ملے گا. اور یہ شان خاتون جنت ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے چھاپی ہے, تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے لیں اور اس کو پڑھیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی لو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے. شان خاتون جنت. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال تھا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبد رسول پڑھتے ہیں, تو اگر بندہ اس نماز میں انگلی اٹھانا بھول جائے اشہد اللہ پڑھتے ہوئے تو اس میں نماز میں ٹوٹتی تو نہیں ہے؟
انگلی اٹھانا سنت ہے, تو انگلی اٹھانا بھول گئے تو نماز ہو جائے گی. جان بوجھ کر نہیں اٹھائی تب بھی نماز ہو جائے گی, لیکن جان بوجھ کر سنت چھوڑنی نہیں چاہیے. سجدے سہو واجب نہیں ہوتا.
میرا امیر علیہ سنت سے یہ سوال ہے کہ جو ایک بندہ بہت سخت مزدوری کر رہا ہو اور دھوپ اس کے سارا دن دھوپ کے اندر, تو وہ روزہ نہیں رکھ پا رہا, تو کیا وہ روزے چھوڑ دے اور وہ جب کبھی رمضان جب یعنی گزر جائے تو اس کے بعد جو ٹھنڈے دن آئے سردیوں میں, مطلب اس کا ذہن ہے کہ میں روزے رکھ رہا ہوں, تو کیا ایسا کر سکتے ہیں؟
جی نہیں, روزہ فرض ہے. یعنی کہ روزہ کیوں چھوڑے, مزدوری نہ چھوڑ دے. چھوڑا کیا چاہیے, اللہ کا حکم چھوڑا جائے اور اپنے نفس کی بات مانی جائے تو بھوکے تو نہیں مر جائیں گے. اتنی دیر مزدوری کریں جتنی دیر برداشت کر سکتے ہیں. مثلا دوپہر تک مزدوری کر سکتے ہیں, اتنی طاقت ہے کہ دوپہر کو ذرا گرمی بڑھ جاتی ہے تو نہیں کر سکتے برداشت, تو چھٹی کریں, اللہ برکت دے گا تھوڑی سی روزی میں. کچھ نہ ہوئے تو گھر میں جمع تو ہوتا ہے نا, وہی کھائیں. کم مطلب سادہ سودا کھا لیں. یہ ضروری ہے کہ مطلب وہ 15 آئٹم ہو تبھی روزہ ہوگا. کباب, سموسے, پراٹھے, تو ملائیاں, تو تلے ہوئے انڈے, تو کسٹرڈ وغیرہ وغیرہ سب ضروری تو آئٹم نہیں ہے نا. سادہ ابلے ہوئے چاول کھا لیں, تھوڑا گوشت کھا لیں, سالن کھا لیں, سبزی کھا لیں, دال کھا لیں, اس سے بھی تو کام تو چل جائے گا. مگر روزہ بہرحال فرض ہے, روزہ معاف نہیں ہے مزدور کو.
مجھے لگتا ہے کہ شاید اکثریت اسی طرح افطاری کے اور سارے معاملات کرتی ہوگی جیسا آپ نے فرمایا, اسپیشلی لاک ڈاؤن کی وجہ سے بھی اور حالات کی وجہ سے بھی. یعنی میں مانتا ہوں کہ ایسی فیملیز ہیں اور ایسے گھر ہیں جن میں یہ سارا اہتمام کم یا زیادہ ہوتا ہے, لیکن شاید ایک ایسا لگتا ہے کہ بڑی تعداد یا اکثریت شاید وہ ہوگی جن کے افطار میں شاید سادہ ہی انتظام ہوتا ہو کہ وہ زیادہ شاید افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہوں گے, یہ بھی ہوتا ہوگا.
کچھ افورڈ نہیں کر سکتے ہوں گے, کچھ بس وہ بخل. میں یعنی کہ اگر بولوں نا تو شاید اب مطلب ظاہر میں مطلب اندازہ ہے مجھے کہ لیڈیز اینڈ گولڈ, یہ لیڈیز ہے نا, لیڈیز کے لیے گولڈ جزوے لا ینفک ہے. یہ ایسا حصہ جو ان سے جدا نہیں ہو سکتا, تو کوئی ایسی عورت ہو نہیں سکتی کہ جس کے پاس گولڈ نہ ہو, سونا نہ ہو. میرے خیال میں ہو سکتا ہے ایسی ہوں گی لیکن کم ہوں گی. کچھ نہ گولڈ ہوتا ہے, کچھ نہ زیورات ہوتے ہیں, عمدہ کپڑے خاص موقع پر استعمال کرنے کے ہوتے ہیں. ان کے پاس پیسے بھی تقریباً ہوتے ہیں, لوگ سنبھالتے ہیں کہ آڑے وقت میں کام آئے گا, آڑے وقت میں کام آئے گا. تو اب کرونا وائرس نے آڑا وقت لا کر کھڑا کر دیا, اب سونے کو نکالو, پھر اس سے آڑا ٹیڑھا ترچھا وقت کب آئے گا, اس کا انتظار رہی ہے کہ اب وہ بھی آئے. تو یوں مطلب کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں, گولڈ ہوتا ہے, پیسے ہوتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ. یعنی میں جنرل بات کرتا ہوں, سب کی بات نہیں کر رہا. بے شک ایسے بھی غریب لوگ ہوں گے کہ جن کو فاقے ہو رہے ہوں گے, لیکن بڑے شہروں میں ایسا کم ہوتا ہے. اب آج کل مرد بھی کما رہے ہیں عورتیں بھی کما رہی ہیں.
بھائی کمانے کے بعد بھی اگر ہم کراچی کی بھی خالی بات کر رہے ہیں تو کراچی میں بھی ایسے بہت سارے علاقے یا شاید مبالغہ نہ ہو تو لاکھوں ایسے فیملیز ملیں گی کہ جن میں اگرچہ مرد بھی کام کر رہے ہیں, جیسے مرد ہے وہ کچھ مزدوری کر رہا ہے تو بعض وقت گھر میں جو عورتیں ہوتی ہیں وہ کہیں ماسی کے طور پہ یا کہیں اور کوئی چھوٹا موٹا وہ ملازمت کر رہی ہوتی ہیں, مگر یہ بھی ہے میری معلومات کے مطابق کہ یہ بھی جمع ہو کر بھی گھر چلانا اس وقت اتنا آسان نہیں ہے. یعنی آج بھی شاید ایسا ہوتا ہوگا, کئی ایسے گھر ہوتے ہوں گے کہ جن میں صحیح افطاریاں جب تک باہر سے نہیں آتی ہوں گی تو گھر میں وہ پراپرلی جس کو ہم افطاری کہہ سکتے ہیں, جس کو تھوڑا بہت وسعت کہتے ہیں دسترخوان میں, کہ ہے بہت مشکل ہو جاتا ہوگا, ہے پریشانی ایک سے ایک تعداد پتہ چلتا ہے.
گولڈ ہے نا وہ لاک ڈاؤن میں چھپا ہوا ہوتا ہے, اس کو نکالتے نہیں, مر کر بھی نہیں نکالتے, اور مرنے کے بعد بھی بعضوں کا گھر کے کسی ایک آدھ کو فرد کو پتا ہوتا نا تو وہی اس کو قابو کر لیتا ہے. ایسے بھی ہوتا ہے, میں صحیح بولتا ہوں, یہ دنیا دیکھی بالی ہے, اپنا سونا نکالیں, اس کی زکاتیں دیں ورنہ مر جاؤ گے, نہ مرنے کے بعد کام نہیں آئے گا. یعنی یہاں تک مشہور ہے کہ سفر میں سونا ساتھ ہونا چاہیے, کہ کیا پتہ کام موت آ جائے تو یہ کفن, ارے کفن یا چوروں کا مزہ ہو جائے گا, کفن کیا آئے گا, سونا خود بخود کوئی کفن بن کے لپٹ تو نہیں جائے گا. تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ سفر میں ساتھ میں سونا رکھنا چاہیے تو کفن میں کام آئے گا, مرنے کے بعد کفن کہاں سے آئے گا. تو بہرحال یہ کہ گھڑی بھی اتار لیتے ڈاکو لوگ جو ہیں بعض اوقات میت کی, تو سونا تھوڑی چھوڑیں گے. تو جو بھی ہے گھر میں اس کو نکالو, جمع کرنے سے اس کو زنگ لگتا ہے, اس کی محبت نہیں ٹھیک, میں صحیح بولتا آپ کو, اس کی محبت نہیں ٹھیک, اس کی محبت کام نہیں آتی, اس میں کوئی ثواب بھی نہیں ہے. الٹا مطلب یہ کہ اس کی محبت کی وجہ سے اگر زکاتیں اور فرض جو واجبات فرض جو صدقے یہ نہیں نکالیں گے تو آخرت میں پھنس جائیں گے. پھر اولاد, اگر اولاد کے ہاتھ میں ہے تو وہ بانٹیں گے, وہ لڑیں گے, اولادیں بھی لڑ رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ ترقی کے مسائل تو صحیح پتہ نہیں ہوتے نا کہ کس طرح بانٹنا ہے, نہ علماء سے رابطہ ہے, نہ پوچھنے کی توفیق ہے کہ ان سے پوچھیں ہم علماء سے کہ کس طرح ہم یہ تقسیم کریں, تو یہ لے لے, تو اتنا لے لے, تو اتنا لے لے, تو نہیں کماتا تھا تیرے کو نہیں ملے گا, چل چل تھوڑا یہ تو بھی لے لے, یہ اس طرح تقسیم ہوتا ہوگا آج کل. یہ طریقہ غلط ہے, کماتا ہو نہ کماتا ہو اگر ہے اولاد تو اس کو ملے گا, جو بھی اقرب جو ہے قریب ترین عزیز تو اس کو ملیں گے, یہ جو ترکہ ہے توفیق دے بس.
اس میں ہماری تو چلے گی بھی نہیں نا, یہ تو اللہ اور اس کے رسول کے احکام واضح ہیں, اسی پر عمل کرنا ہے نا, اس میں کوئی اپنی مرضی تو چلا ہی نہیں سکتا کہ میں یہ نہیں کروں گا یا میں وہ نہیں کروں گا,
یہ محنت کرتا تھا وہ محنت نہیں کرتا تھا, یہ کم کرتا تھا یہ زیادہ کرتا تھا, یہ سویا پڑا رہتا تھا یہ بےچارا صبح سویرے دکان کھولتا تھا, اس کو زیادہ ملے گا اس کو کم ملے گا, یہ نہیں. جو بھی طریقہ شریعت نے دونوں کے صحیح حقوق ترکے میں صحیح ملے گا دونوں, جو شریعت نے دیا. بیٹی کا حق بھی باقی ہے, بیٹیوں کو بھی نہیں دیتے آج کل, تو یہ بھی غلط کرتے ہیں, گناہگار ہوتے ہیں. بیٹیوں کا بھی حق جو بھی شریعت نے مقرر کیا وہ دینا ہی پڑے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
آئیے آپ کو مدنی شہر کے ناظرین کچھ مدنی کچھ بچوں کے منظر بھی ہیں اور آل اتار کا بھی ایک منظر ہے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں.
Can you please pray for me and my family? Jazakallah. Mata Jan, may I have a young country.
لله رب العالمين والصلاة والسلام على كل حال. اللہ کی رحمت ہے. ماشاء اللہ بچوں کے پیارے پیارے مناظر دیکھے, میرے پوتا پوتیوں کی مسجد گھر کی عارضی وہ بھی دیکھی آپ نے, دعوت بھی ملی ہے.
امیر السنہ سر, جیسے ابھی آپ نے فرمایا عارضی مسجد, کیا گھر کے اندر کوئی جگہ نماز کے لیے ویسے خاص ہونی نہیں چاہیے؟
جی ہاں, یہ مستحب تو یہ کہ مخصوص کر لی ہے جگہ کہ جہاں نوافل وغیرہ پڑھے. مرد کو تو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنی ہے, عورتوں کی مسجد بیت ہو مرد بھی اپنی کوئی فکس جگہ کرے, ایسا ہے غالباً مستحب لکھا ہے, مستحب ہے کہ ایسی فکس جگہ کر لے وہاں نوافل پڑھے, نوافل پڑھے عبادت کرے. تو اس طرح مطلب اب یہ کہ شہر میں تو یار فلیٹ ہوتے ہیں نا, ان میں گنجائشیں کم ہوتی ہیں سر عام طور پہ, تو بھی ایک مسلح کی جگہ فکس کرنے میں کیا ہے. تو اس کو یہ ضروری تھوڑی ہے کہ مطلب اس کو مسجد کے محراب میں اور بنائے, یہ پتا ہو کہ یہ جگہ میں نوافل پڑھوں گا یا قرآن کریم کی تلاوت کروں گا, وہ جگہ فکس کر دے, ایک مسلح بچھا دے زیادہ زیادہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گورم بات کر رہا ہوں یو کے اولڈن سے. پیارے پیر صاحب سے سوال یہ ہے کہ پیر صاحب میں اور فقیر صاحب میں کیا فرق ہے, جبکہ دونوں اللہ کے راہ میں سچے ہوں, تو دونوں میں کون زیادہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے؟
پیر اور فقیر.
جی
فقیر اور ہے, پیر اور ہے, پیر کے اپنے شرائط ہیں اور فقیر جو شرعی لحاظ سے کوئی فقیر کی فکس تعریف تو نہیں پڑی میں نے, لیکن اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں جو وہ اولیاء کرام سارے کے سارے یعنی کہ ان مانو کر, یعنی میں ایک بزرگ ہوتے تھے یہ پیر صاحب تھے پیر صوفی بشیر الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ فرماتے تھے, اب تو کافی عرصہ ہوا وفات پا گئے, انیک بزرگ تھے, جو فرماتے ہیں کہ فقیر کے چار حروف ہیں, فا, فا سے فاقہ, قاف, قاف سے قناعت, یا, یاد, یا سے یاد الہی, اور را, را سے ریاضت یعنی عبادت میں محنت. تو اگر یہ چاروں چیزیں کسی مسلمان میں جمع ہو جائیں, فاقہ, قناعت, یاد الہی اور ریاضت یعنی عبادت پر محنت, وہ ہے فقیر. یہاں تو بولتے ہیں فقیر, تو ہمارے یہاں فقیر عام طور پر علماء حضرت وہ عاجزی کے طور پر اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں. اسی طرح علماء کی صحبت یافتہ جو ہوتے ہیں وہ بھی بعض اوقات اپنے آپ کو فقیر بولتے ہیں عاجزی کے طور پر, حرج نہیں ہے اس میں بولتے ہیں, لیکن وہ فقیر صوفی فقیر جو ہے اس کی میں نے تعریف بتائی, میں اپنے آپ کو فقیر نہیں بولتا, میں مطلب نفاقہ تو کیا مطلب ڈٹ کے ابھی کھایا ہے مغرب کی نماز پڑھ کے, ابھی چائے بھی پی ہے. تو خیر تو قناعت اللہ نصیب کر دے کہ جتنا ملے اس پر ہی صبر آ جائے, یاد الہی کی بھی توفیق مل جائے اللہ کرے, اور ریاضت عبادت اور محنت کی بھی توفیق مل جائے, عبادت کریں تو پھر ریاضت کی باری آئے گی, فرض نمازیں پڑھ لیں اللہ کرے بس وہ بھی ایسی پڑھیں کہ بس صحیح ہوں ظاہری باطنی آداب سے, یہ بھی کام میسر ہیں, بس اللہ کی رحمت پر نظر ہے, اشر رحمت ہے پاک پروردگار اپنی رحمت سے بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ میں نے بہت پہلے, ہاں یہ بزرگ یہ صرافہ بازار میں ہوا کرتے تھے کراچی کے, وہ سبز مسجد میں نماز پڑھتے تھے, میں کئی بار زیارت کی ہے میں نے ان کی محفلوں میں بھی بیٹھا ہوں, وہ سادہ بہت سادہ بزرگ تھے, نیک آدمی تھے, اللہ والے تھے, یہ یوں فرماتے تھے, میں نے یاد پڑتا, میں نے خود ان کی زبان سے سنائی ہے اور سمجھ میں آتی ہے, یہ بھی ایک تا تعریف چار حروف کی جو انہوں نے بیان کی ہے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ فقیر ان چار چیزوں کا مجموعہ ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرے اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ مطالعے کے وقت توجہ ادھر ادھر ہو جاتی ہے, اس کے متعلق کچھ فرما دیجئے کہ صحیح توجہ مطالعے ہی میں رہے.
کوشش, اب اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. من جد وجد, جس نے جد و جہد کی کوشش کی اس نے پا لیا, تو آپ کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اس کو پا لیں گے. السعی منی والاتمام من اللہ, کوشش میری طرف سے اللہ تکمیل تک پہنچائے گا, تب کوشش کریں, دھیان نہ بٹے. اور یہ ہر ایک سمجھ سکتا ہے کہ کوشش کس طرح کی جاتی ہے. پانی پینا ہے, پیاس لگی ہے تو پانی بھریں گے تاکہ پئیں گے, کوشش کر رہے ہیں. اب اللہ چاہے گا تو پینے میں کامیاب بھی ہو جائیں گے, کوشش کریں, اللہ برکت دے. دینی مطالعہ خوب کرنا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا سوال یہ ہے کہ جو قبلے کی طرف پاؤں کر لیتے ہیں تو یہ کیسا ہے, صحیح ہے یا غلط ہے؟
قبلے کی طرف یعنی کعبہ شریف جس طرف یہاں نماز پڑھتے اپنے منہ کر کے, تو اس کی طرف پاؤں کر کے پاؤں کرنا یہ منع ہے, بے ادبی ہے, مکروہ تنزیہی کا حکم ہے اس میں. البتہ اس کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا, پیشاب کرنا اور پیٹھ کر کے پیشاب کرنا, کعبے کی طرف منہ یا پیٹھ کرنا پیشاب کرنے میں, یہ حرام ہے. یہاں تک کہ اب جن کو مسئلہ پتا ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ترچا ہو جا کر لیتے ہیں اپنا استنجا خانہ واش روم میں جو ڈبلیو سی وغیرہ, یہ تھوڑے سے کام نہیں چلے گا. 45 ڈگری کے باہر ہونا چاہیے پیٹھ بھی اور منہ بھی, 45 انگل کہ اینگل سے باہر ہو, 45 کے اینگل کے اندر ہے تو وہ کعبے ہی کی طرف ہے اگر کعبے کو رخ ہے تو, اگر پیٹھ ہے تو کعبے ہی کی طرف پیٹھ ہے. 45 سے باہر ہونا چاہیے. یہ بالکل یعنی کہ نہیں سمجھتے, ایک تعداد ہے, میرا بہت تجربہ ہے اس میں, وہ بسا نہیں سمجھتے. اچھے خاصا مذہبی آدمی پر بھی اعتماد کر لو نا, یہ کر لو, مجھے تجربہ ہوا نا اس سے بولتا ہوں, تو تڑوا کے بنانے پڑے, یہ کڑوا تجربہ, تلخ تجربہ. گجراتی میں کہتے ہیں کڑوا نو باؤ, نہ خرچہ ہوا. تو یار یہ تو جانتا ہوگا, مذہبی آدمی ہے, داڑھی بھی ہے, امامہ بھی ہے, مبلغ بھی ہے, اس نے جو پھنسا دیا نا میرے کو, اعتماد کرنے لگا تو کعبے کو رکنی ہونے تو تھوڑا سا ترچا اس نے کر دیا. تو یوں مطلب یعنی کہ پھر میں نے تڑوا دیا, میں نے کہا یار یہ خون جلاپا اپنے ہونا چاہیے. تو خیر یہ پرانی بات ہے, اس مکان کی بات نہیں ہے, اس میں تو پورا اہتمام کیا میں نے. یہ رونگ نمبر بار بار تو نہیں لگنا چاہیے نا, تو ایک بل سے دو بار تو نہیں دسا جانا چاہیے. تو اس طرح یہ کہ اپنا واش روم اگر قبلے کو منہ یا پیٹھ ہے یا 45 کے اینگل کے اندر ہے, تو آپ کی آخرت کے لیے آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں, خرچہ کرے تو اور اس کو تڑوا دیں. آپ بولے میں ترچھا بیٹھ جاتا ہوں, تو بھائی آپ ترچھے بیٹھ جاتے ہیں, آپ کے بچوں کی امی, پھر وہ مہمان کون کون ترچھا بیٹھے گا یار, پھر جو بیچارہ وزن دار ہو وہ ترچھا کیسے بیٹھے گا. اچھا پھر یہ کہ پیشاب کرنے میں تو چلو کموڈ میں بھی بندہ ترچھا بیٹھ جائے, کوشش کرے دو اور دبلا پتلا یا نارمل اس کی باڈی ہو, تو بڑا پیشاب اس میں ترچا کموڈ میں بیٹھنا نہیں ہو سکتا, بہت مشکل ہے. ترچا بیٹھے گا پانی کیسے استعمال کرے گا, یہ تو کموڈ بھی تو ڈبیا سے ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, اتنے بڑے تھوڑی آتے ہیں, آتے ہیں خرچہ کون کرے, اس لیے آتے ہیں تو آتے ہیں باہر ملک میں تو آتے ہیں, یہاں شاید نہ آتے ہوں, یہ خریدے گا کون اس کو. تو اس لیے مطلب یہ کہ آپ خرچہ کریں تھوڑا, یہ خرچہ بھی ثواب ہوگا جو شریعت اور عمل کرنے کے لیے خرچہ کر رہے ہیں, اگر غلط بنا ہوا ہے تو اس کو درست کروائیں. اور فوری طور پر مطلب اس کو کروانا چاہیے, اور جب تک یہ کہ ترچھے بیٹھا کریں, اب آج کل کرونا وائرس نے تو اسپیڈ بریکر چاروں طرف بنا رکھے ہیں, تو آپ اس کو سیٹ کر لیں, اپنی باڈی کو سیٹ کر لیں کس طرح کرنا ہے, مہمان کو بھی بتا دیں کہ اس کا رخ غلط ہے, اس طرح بیٹھنا ہے آپ کو. یعنی جو پردے میں ہوتا ہے نا اس کا ہم لوگ خیال کم کرتے ہیں, سامنے کو بدنما چیز نظر آتی ہے اس کو فوراً درست کرنا ہے. سب کے سامنے نماز بھی صحیح طریقے سے پڑھنی ہے اور سب کچھ اہتمام کرنا ہے, آواز بھی اچھی نکالنی ہے اگر نکالنی ہے, آواز نکالنے کی جہاں ضرورت ہوتی ہے. اکیلے میں اندھی جلاتے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا, میرے بھائی اللہ دیکھ رہا ہے, عبادتیں اللہ کے لیے کی جاتی ہیں بندوں کے لیے تھوڑی کی جاتی ہیں. تو اس لیے وہ مہربانی کر کے بھلے دنیا نہیں دیکھ رہی, سمجھ بھی نہیں پڑتی لوگوں کو, لیکن آپ اپنا یہ کموڈ یا ڈبلیو سی جو بھی ہے واش روم کا مہربانی کر کے اس کو درست کروا لیں. اور اگر کوئی جاننے والا ملے تو اس کو 45 ڈگری کس کو بولتے سمجھ لے 45 بار. اور اس میں سلامتی کی راہ جو میں نے سمجھی ہوئی ہے کہ 90 کی ڈگری پر رکھے, جھگڑا ہی ختم ہو جائے. 45 میں پھر تھوڑا ترچے ہوئے تو پھر کعبے کی طرف نکل گئے 45 کے باہر رہے, تو یہ بھی خطرات اس میں رہتے ہیں. جیسے 90 کی ڈگری میں آپ کو سمجھاؤں, کعبے کی طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھیں, پھر کیا کرتے ہیں سلام پھیرتے ہیں, سلام میں کندھان پر نظر پڑے اس طرح آپ سلام پھیرے. وہ سنت بھی یہی ہے کہ اسی طرح سلام پھیرنا ہے. تو یہ سلام جو پھیرا نا آپ نے ابھی ہے 90 ڈگری ہو گئی, 90 کی ڈگری. تو اس طرح کر لیں ڈبلیو سی کا رخ, قبلہ پیٹ جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں اب یہ صرف اتنا کر لیں کہ جتنوں نے ابھی فی الحال سنا ہے تو وقت نکال کر مہربانی کر کے اس کو چیک کر لیں, اور چیک کر کر آپس سے مشورہ کر کے طے کر کے ایک تجربہ کار شخص کو لے کر اب یہ ساری چیزیں مطلب فوراً درست کروا لیں. یعنی یہ میں کروا لوں گا کہہ کر جو ہے نا کئی مطلب وقت گزر جاتا ہے اور لوگ نہیں کروا پاتے. اچھا اب میں امیر سن عرض کروں گا کہ مستری کو بلا کر یا جس کو پلمبر کو بلا کر آپ نے یہ سب کچھ کروا بھی دیا, ان کو بتا بھی دیا, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلمبر مستری یا جو بھی ہیں یہ وہ کر لیں گے جیسا ان کو کہا گیا ہے؟
مستری کے بھروسے کیا نا تو مارے گئے. یہ جان پہ رہ کر اینگل سیٹ کرنا پڑے گا ان کی کہ یوں کرنا ہے, سارا نقشہ آپ کے سامنے یوں ہو کہ یہ یوں رہے گا تو ہوگا کام, ورنہ تو گڑبڑ ہو جائے گی.
میں اس پہ ایک مشورہ دوں گا, کوموٹ یا ڈبلیو سی جو بھی آپ رکھیں زمین پر پہلے رکھ کر, کیونکہ اب تقریباً باتھ روموں میں ٹائلیں ہوتی ہیں, ٹائل ہوگی یا موزیک ہوگی یا ماربل ہوگا, کچھ بھی اسی طرح کی چیز ہوگی جو بھی فرش بنا ہوگا, اس کو رکھ کر اس کو باقاعدہ چیک کر کے پھر اس پر ایک نشان لگا لے مارکر سے یا کسی بھی ایسے پین سے, اور اب پتہ کہ اب یہ ہو گیا. پھر اس کے بعد جب یہ فائنل ہو تو پھر اسی طرح اس کو چیک کر لیجیے گا. جو امیر سنت بھی آپ کو بھی بتایا, یہ بڑے تجربات کے بعد یہ چیزیں آتی ہیں. یہ سارے کام گھر میں بھی جب بنائیں, سلوپ بنائیں, کوئی بھی چیز لگانی ہوتی ہے بنانی ہوتی ہے نا, اس لیے میری درخواست یہی ہے اور تجربات بھی یہی ہیں کہ سونپ دینے کے بعد اس کے بعد, یعنی آپ سونپ دیا تو پھر آپ زندگی بھر اس کو دیکھ دیکھ کر دل جلاتے رہے. اس کو میں ایک جملہ کہہ کر آپ کو پھر امیر سنت کی طرف بڑھتا ہوں, 1 time pain, lifetime gain.
ہاں
ہاں, نو پین
نو گین,
پھر وہ پین ہی پین ہے. یعنی ایک بار کا درد لے لیں زندگی بھر کا سکھ مل جائے گا, اور ایک دفعہ کی تکلیف سے بچنے کے لیے یار کون بار بار جائے گا, تو پھر آپ سمجھیے کہ اب لاسٹ ٹائم آپ دیکھتے رہیں دل جلا دے رہے ہیں بس. یہ انشاءاللہ یہ امیل سنت کے بھی اس معاملے تھے. یہ گھر ہر کوئی گھر تو بناتا ہے نا, یہ کروڑوں نہیں اربوں لوگوں کا مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے اس وقت.
اپنا ذہن نہیں ہوتا ہے سلوپ کا, اپنا اچھے توجہ سلوپ کہاں بنتا ہے؟ سلوپ تو مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے. فیضان مدینہ کی جو چھت ہے نا, یہ سلوپ ہی نہیں بنایا, اور پانی بیچ میں چھت میں سے گر رہا تھا دھڑ 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 دھڑ, اگر آپ کو یاد ہو تو. کروڑوں روپے کی چھت جو تھی نا وہ صحیح نہیں بنی. اس لیے کیا کوئی کھڑا کون, یعنی کسی کو تجربہ ہی نہیں ہے جو کھڑا رہ کے ان کو سمجھائے. تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا, اب تو خیر اس پر بھی چھت بن گئی ہے, اب خدا جانے کیا پوزیشن ہے اس کے سلوپ کی. سلوپ آپ جب بھی بنوائیں نا گھر میں بھی, تو آپ اس کو کہیں گے کتنے انچ رکھو گے, وہ کہے گا 1 انچ, تو آپ کہیں 2 انچ رکھو. اگر نہیں گر جاؤ گے تو یوں ہو جائے, بھلے گر جائیں, جو گرتا ہے وہی سنبھلتا ہے, سمجھے؟ تو یہ تو صحیح بنے گا ورنہ ان پر بھروسہ. بولے ایک قطرہ نہیں رکے گا یہ بولے بولے قطرہ نہیں رکنے والا, ہم کو شبنم بھی نہیں رکنے دینی. اگر ڈبل سلوپ بنائیں گے نا جو یہ بناتے ہیں سلوپ, اس کا ڈبل آپ فائدے میں رہیں گے. تجربہ شرط ہے, ورنہ ادھر پانی کھڑا ہو جائے گا ادھر پانی کھڑا ہو جائے گا. اور یہ مانے گا نہیں بولنے کے باوجود, یہ بھی مجھے تجربہ ہے. لاسٹ بولو ان کو
اصل بابا وہ
ہاں کر دیں گے کرتے نہیں.
آپ کو بھی اب تنظیمی طور پر بھی بہت ساری ایسی بنیادی چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں. یعنی ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار کو, جیسے ہم کسی بڑے کو کہتے ہیں نا تو اس نے آگے اپنے بڑے کو کہنا ہوتا ہے, جس نے کرنا ہوتا ہے نا اس تک یہ بات جس طرح پہنچ رہی ہوتی ہے نا وہ کچھ اور ہی پہنچ رہی ہوتی ہے. تو پھر ہمیں ڈائریکٹلی اس نیچے فرد کو کہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ یوں کر لو. اچھا اس تک بھی بات جو پہنچی ہے نا, امیل سنت نے یوں فرمایا, امیل سنت نے یوں فرمایا, امیل سنت نے یوں فرمایا, آخری آدمی کو بھی جملہ یہی پہنچے گا امیر سنت نے یوں فرمایا. اب اگر امیل سنت نے ڈائریکٹ اسی کو فرما دیا ہوتا تو ایک تو جلدی بات پہنچ گئی ہوتی اور جیسا کہنا تھا ویسی پہنچ گئی ہوتی. تو ایک تو یہ ہوتا ہے. تو اب ہم کہتے ہیں ٹھیکے دار کو, ٹھیکے دار کہتا ہے اپنے سپروائزر کو, سپروائزر کہتا ہے اپنے مستری کو, مستری بھی اس کے نیچے مزدور ہے نا اس کو بول دیتا ہے. تو بتاؤ یار یہ تو بولتا رہتا ہے, تو پھر بنتی بنتی کچھ ہے نہیں. یہ کچھ ہے کوئی تنظیمی طور پر بھی اور یوں تعمیراتی طور پر بھی اب ہو گئے ایسے تجربہ تو ڈائریکٹ ہونا پڑتا ہے.
ان کی چین ہے, یہ چین ہوتی ہے کہ جیسے کہ ہم مزدور کو بولیں گے نا تو وہ نہیں کرے گا جب تک اس کو اوپر سے آرڈر نہیں آئے. جیسے ہمارے کیمرا مین, ہم بولتے ہیں نا یہ دکھا وہ دکھا, یہ تھوڑی دکھائیں گے, یہ ادھر مائی باپ بیٹا ہوتا ہے.
ہاں
وہ جب تک اجازت نہیں دے گا اس وقت تک یہ نہیں دکھائیں گے آپ کا کہا ہوا منظر. یہاں تک اگر دکھا دیا نا آپ مروت میں ہم نے کہا آپ نے کہا تو ادھر سے ڈانٹ پڑے گی یہ کیا دکھا رہا ہے.
ہاں مگر یہ کہہ دیں گے نا کہ پاپا نے فرمایا تھا تو پھر وہ چپ ہو جاتا ہے,
اس کی مہربانی ہے. تو دوسرے اس میں یہ بھی نہیں ہوتا ہوگا دوسرے جو چین کیوں واقعی کیمرے مان مین پر اگر چھوڑیں گے تو یہ کچھ کا کچھ کر ڈالے گا. تو اس لیے وہ ایک چین بنی ہوتی ہے. تو مزدور پر بھی چھوڑیں گے تو مزدور کو کچھ کا کچھ آپ مزدور کو بولے گا یوں کر, یہ بولے گا یوں کر, وہ بولے گا یوں کر, تو وہ پھاوڑا رکھے گا کہ یار تو کر لے یار میرے کو نہیں آتا. ظاہر ہے کہ مزدور کو بولا بھائی بھی نہیں. وہ ایک اسلامی بھائی کا کچھ واقعہ یاد آیا تو میں نے اس کو کوئی تعمیرات ہو رہی ہوں گی تو میں نے اس کو مشورہ دیا کہ دیکھ تو انٹرفیئر نہیں کرنا, جو کہنا ہے جو مین آدمی فلاں جو ہوتا ہے نا تو بس اس کو کہنا ہے اور ایک بار میں کہہ دینا ہے. اس طرح کا کہ بار بار اپنے اس کا کان کھاتے رہے تو بیزار ہو جائے گا. اس طرح کا کچھ مشورہ دیے تھے تو یہ پہلے سے کر چکے تھے. بولے ہاں یار وہ دیوار ٹھہری ہوگی تو میرے اوپر آ پڑا ہے. بولتے تھے اس کو دیواریں ٹھڑی ہو گئی, یوں کر یوں کر یوں کر تو بلا دی یوں ٹھڑی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کوئی بھی مزدور کاریگر آپ کے آئے نا تو آپ اس کے جان پر مت کھڑے ہوا کریں. یہاں یہ بھی ایک رواج ہے, بےچارا کام کر رہا تھا کہ جان پر کھڑے ہو جائے کہ بھائی اپنے سلا ہوگا کیا تھوڑی انگوٹھے میں مار دی گیا تو مار ہی جائے گا نا. جان پہ آپ کھڑے ہوتے ہیں, کاریگر کو جو بھی کہنا ہے آپ کہہ دیں. اگر پڑھا لکھا ہے اور آپ بھی پڑھے لکھے تو ہو سکے تو پوائنٹ لکھ کر دے دے کہ وہ یوں کر رہا ہے, پھر آپ بھول جائیں ہٹ جائیں اس کے جان پڑے کچھ بھی نہیں بولیں گے. اس کو بےچارے کو روک پڑتا رہے گا کچھ کا کچھ کہتا رہے.
آپ فرماتے کہ جان پر کھڑے اوپر رہ کر بنانا پڑے گا, ان کو سونپ کر چلے گئے تو یہ کام خراب ہو جائے گا.
یہ اوپر رہ کر بنانا اس کا مطلب یہ کہ آتا جاتا رہے دیکھتا رہے,
مطلب
یوں کڑکڑاہٹ نہ کرے. بعضوں کی عادت ہوئی کڑکڑاہٹ کرتے تھے یہ کیا ہے یوں کیا ہے ابھی. ارے بھائی ابھی تو پلستر باقی ہے, وہی بولے گا سلوپ صحیح ہو جائے گا پلستر باقی ہے پلستر کروا دے, میرا پانی ڈالتا رہنا اس کو ڈھونڈتے رہنا. یار یہ بڑا کام تو ایسا ہی ہے اور یہ عام طور پہ رف کوالٹی ہوتی ہے. اس طرح کے جو معمار اور یہ ہوتے ہیں نا میسن بےچاروں کو اتنی عام طور پہ تعلیم یا کوئی ٹھکانا ہوتا نہیں.
آپ کی ساری باتوں سے ایک تنظیمی نظام, کیونکہ دعوت اسلامی والے کو بھی ایک بڑی تعداد ہوتی ہے, ایک تنظیمی نظام کے طور پر میں عرض کرنے جا رہا ہوں کہ
آپ سارے فضان مدینہ کا دورہ مجھے کراؤ نا, ایمبولنس میرے ساتھ رکھنا گیا چاہے میں بے ہوش ہو جاؤں گا, ایسے ایسے حساب کتاب کر کے رکھے ہوں گے ان لوگوں نے.
تو آپ پرچی لکھ کر دے دینا نا,
بولے مجھے حاجی عبدالحبیب نے ایک بار بولا اور یوگ کے وغیرہ کی مثال دیتے بولا آپ ادھر آؤ نا تو یہ آپ کو پتا ہے کہ وہ ایک سوئچ دباتے ہیں اس ایک نمازی یہ چاہے ہزار بلب روشن ہو جاتے جتنے بلب
مسجد لائٹ ہونا جاتا
بولا آپ دیکھو گے تو بے ہوش ہو جاؤ گے ہم ایک ایک بلب کے لیے کڑ کڑ کرتے ہیں ان لوگوں پر ماشاء اللہ ہمارے مبلی سو سو بلب جلا رہے ہوتے ہیں ایک سوئچ سے کیا کریں یار نہیں ذہن نہیں بنتا ہے اب کیا کریں
اصل میں جیسا چل پڑا ہے نا ویسا چل پڑا ہے ایک ہوتا ہے بابا ایک لیڈرشپ ہوتی ہے جو ہونے والے چیزوں کو میں جو غلط ہوتی ہے اس کو تبدیل کر دیتی ہے بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہو رہا ہوتا ہے سمجھے یار یہ صحیح ہو رہا ہوتا ہے یہ چل پڑتے ہیں لیکن ایک چیز کو روکنا سوچنا سمجھنا پھر اس کو تبدیل کر دینا یہ ایک الگ مرد ہیں اس کے لیے لوگ جدا ایک ہوتا ہے پھر یہ کہ وہ جو کہتے اس پر عمل کرے تو ہوتا ہے نظام
امیر اہل سنت کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ عزت کی خواہش رکھنا کیسا ہے
عزت کی خواہش عزت کی خواہش نے محبت کرنا کہ میری عزت بڑھے عزت بنے شہرت بنے یہ حب جا ہے اب میرے کہ بعض صورتوں میں حب جا کی بھی ضرورت پڑتی ہے جائز ہے جیسے کہ استاد کی شاگردوں کے دلوں میں عزت ہوگی تو وہ اس کی اطاعت کریں گے اس سے پڑھیں گے اولاد کے دلوں میں ماں باپ کی عزت ہوگی تو وہ اس کی اطاعت کریں گے اس کی خدمت کریں گے پیر مرید اس طرح مطلب قیاس کیا جا سکتا ہے تو یہ کہ کون سی عزت ایک تو عام طور پر جو ہمارے یہاں جو ہے نا وہ اپنے نفس کے لیے عزت کی خواہش ہوتی ہے میری واہ واہ ہو میری واہ واہ ہو میری شہرت ہو میری تعریف ہو تو یہ حب جا جو ہے نا یہ مذموم ہے اس کی تو حدیثوں میں مذمت بھی آئی کہ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی مال اور جاہ یعنی عزت کی محبت ایک مسلمان کے دین میں مچاتے ہیں یہ حب جاہ و مال عزت کی محبت شہرت کی محبت واہ واہ کی محبت یہ مضموم ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا تمہارے جو پاس مسجد ہے وہ منٹ کے بعد اذان دیتی ہے اور جو دور مسجد ہے وہ ایک منٹ پہلے اذان دے دیتی ہے افطاری ہم اذان سن کے کر سکتے ہیں
افطار کا کہہ رہے ہیں افطار جی. کا تعلق نہ سحری کا تعلق افطار کا تعلق اذان سے نہیں ہے اور جن ملکوں میں مسجدیں نہیں ہیں یہاں تو میلوں میل دور مسجد آتی ہے جہاں سے آواز کا کوئی تصور نہیں ہے تو پھر وہ کیا روزہ سحری افطاری کا کیا کریں گے تو اس کا تعلق ٹائم سے تو جیسے ہی سورج ڈوب گیا کنفرم ڈوب گیا تو افطار کر لیں گے اذان کا انتظار نہیں کریں گے اذان لیٹ ہے تو ٹھیک ہے ہوتی رہے لیٹ دے اور اگر وہ اذان جلدی دے دی تو افطار نہیں کریں گے تو وہ غلط ہے اس کو اذان دوبارہ دینی ہوگی اور جنہوں نے روزہ اس آواز پر افطار کیا ان کے روزے ٹوٹے تو یہ اس میں اپنے کو فکر ہونی چاہیے اپنی دکان کی کیسی فکر ہوتی ہے کہ یوں نہ ہو جائے نہیں یوں نہ ہو جائے اپنے کپڑوں کی کیسی فکر ہوتی ہے ابھی سے عید کے کپڑوں کی یادی فکر کیا وہ شعبان سی میرا فکر لگ جاتی ہوگی اور اس کی یوں ڈیزائن ہو تو یوں تراش ہو تو یوں خراش ہو کیسی احتیاط ہوتی ہے اور فرض روزہ موزن کے کھاتے میں ڈال دیا اب موزن کے رحم و کرم پر ہیں کہ وہ اذان دے تو ٹھیک ہے جتنے بجے دے تو اس سے تھوڑی ہے اب مؤذن اپنی ذمہ داری نبھائے گا کہ اس کو اذان تو وقت میں ہی دینی ہے اگر وقت میں نہیں دے گا وقت ہونے پر اس سے پہلے دے گا تو اذان نہیں ہوگی دوبارہ دینی پڑے گی تو یہ ہمیں اپنے نماز روزوں کے ٹائم کا ہم کو سمجھنا ہے اور احتیاط نے کرنی ہے ہاں بالفرض مؤذن سمجھدار ہے اور ٹائم کا بےچارا خیال رکھتا ہے کبھی انسان ہے گھڑی آگے پیچھے ہو جاتی ہے اور خطا کر گیا وہ تو اذان دے دی پھر بڑا شور مچتا ہے اس میں مؤذن کے خلاف بول کر اس کی دل آزاری نہ کی جائے اس کا قصور نہیں کوئی کیوں چاہے گا یار کہ لوگوں کے روزے خراب ہوں اس کو کچھ نہ بولا جائے ہاں جو ذمہ دار ہیں آپ تو کچھ ہی نہ بولیں 99 بول چکے ہوں گے پہلے سے ہی. آپ سینچری کا وہ کرتے ہیں, چھوڑتا تھوڑی ہے. موزن تو پھر خواب میں بھی غلط ٹائم پر نہیں دے گا, وہ تو اتنا بےچارے کو تنگ کرتے ہوں گے. تو آپ تنگ کرنے والوں میں اپنا نام نہ لکھوائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر اہل سنت سے میرا سوال ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ ہجرت حبشہ کیا ہے.
ہجرت حبشہ, سب دو ہجرتیں ہوئی نا, تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حبشہ کی ہجرت نہیں فرمائی تھی. صحابہ کرام کو جو تکلیفیں تھیں مطلب, تو صحابہ کرام نے وہ ہجرت ہر صحابی نے نہیں کی تھی, لیکن کئی صحابہ کرام علیہ مردوان نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پر ہجرت کی تھی. تو ایک مخصوص وقت کے لیے پھر تشریف لے آئے تھے, تو پھر مدینہ شریف بھی ہجرت کی تھی. جو جنہوں نے دو ہجرتیں کی نا ان کو صاحب الہجرتین کہتے ہیں, دو ہجرتوں والے. یہ بھی ان کا ایک ٹائٹل ہے صحابہ کرام کا علیہ مردوان. تو حبشہ ایک ملک کا نام ہے جن کے وہ بادشاہ تھے نجاشی تو ان کا سرنیم تھا.
یعنی ان کے بادشاہ کو جو ہے وہ نجاشی کہا جاتا تھا.
نجاشی
ان کا نام اسحما تھا, الف صاد ح میم ہا
اسحما.
جی
تو یہ نجاشی بادشاہ, یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انہوں نے بڑے تحائف حاضر کیے, نذرانے حاضر کیے, مسلمان ہوئے تھے. تو انہوں نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی نجاش اپنے یہاں بلا کر وہ آؤ بھگت کی اور خدمت کی.
ان کو ایمان کی سعادت حاصل ہوئی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا تھا, اور جب ان کا جنازہ پڑھایا تھا تو سارے پردے ہٹا کے جو جنازہ تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کر دیا گیا تھا.
وہ غائبانہ نماز جنازہ جائز نہیں ہے, تو یہ ان کی دلیل دی جاتی ہے. تو اس وقت ان کے جواب یہی ہے کہ پردے اٹھا دیے گئے تھے, جنازہ سامنے ہونا ضروری ہے. تو اس طرح مطلب انہیں کہ یہ انہیں لفظ صحابی کا اطلاق نہیں ہوگا نا ان پر, کہ دیکھا نہیں تھا انہوں نے, صحبت نہیں پائی تھی.
میری کہیں ڈسکشن ہوئی تھی کہ جب یہ تحقیق کی جاتی ہے کہ اسلام قبول کرنے میں جو یہ افریقہ کی طرف کے جو لوگ ہیں جسے ان کے یہاں بلیک پیپل کہتے ہیں, جب مسلمان ہو جاتے ہیں تو ہم انہیں بلالی بھی کہتے ہیں, جو بلیک اسکن کہلاتے ہیں, تو وہ جو افریقہ کی طرف جو ہیں وہ اسلام قبول کرنے میں زیادہ مطلب ان کی تعداد بڑھتی ہے با مقابلہ دیگر کے, اسپیشلی افریقی ممالک میں. تو اس کی ایک وجہ کچھ کہیں بیٹھا ہوتا تو اس میں اہل علم بھی تھے, انہوں نے کہا کہ چونکہ مکہ پاک کے بعد سب سے پہلے اسلام حبشہ پہنچا اور حبشہ یہ افریقی ممالک میں, تو یہ اس کا فیضان ہے جو یہ زیادہ تعداد میں اسلام کی طرف آ رہے ہوتے ہیں. دوسری وجہ یہ بتائی کہ ان میں غربت زیادہ ہوتی ہے اور یہ غربت کی وجہ سے یہ اپنے ہی مذہب میں, جو بھی ان کا مذہب ہو تو اس مذہب میں وہ زیادہ اپنے مذہب کی طرف مائل ہوتے ہیں, لہٰذا جب ان پر ایک حق اور اسلام واضح ہوتا ہے تو یہ ان کے یہ زیادہ تعداد میں اسلام کی طرف یہ مائل ہو جاتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں وہاں سے یہ آئی تھیں. میں بیٹھا تھا ان کے ساتھ, باقاعدہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا میرے.
ماشاءاللہ مبلغین کے ہاتھوں پر بھی ماشاءاللہ کافی ایک تعداد ہے کہ جو مسلمان ہوئے ہیں.
یہ تعداد زیادہ ملے گی
دعوت اسلامی کے, اس میں کئی ہیں مطلب.
ماشاءاللہ
میرے خیال میں غیر ملکی جو وطنی ہوتے ہیں نا اصل وطنی, ان میں مبلغین میں ان کی تعداد زیادہ ہے.
جی افریقہ,
جی یہی
کینیا, یوگینڈا, ساؤتھ افریقہ اور زمبابوے, زامبیا,
موزمبیک,
اس طرح کئی ممالک ہیں ماشاءاللہ میں مبلغین ہیں اور ان کے کورسز بھی ہوتے ہیں, اللہ کا شکر ہے. نگران بھی ہمارے الحمدللہ انہی میں,
بڑی صدقہ کی نگرانی کابینہ نگران تک بھی ہے.
یہ آپ نے بھی ٹوائلٹ وغیرہ کے تعلق سے جو بیان کیا, تو سوال یہ آیا ہے کہ فیس بک پر کہ اگر گھر کرائے کا ہو تو کیا ٹوائلٹ مطلب کیسے صحیح کروائیں؟
اجازت لے لیجیے, جو مکان مالک ہے توڑ پھوڑ تو توڑ پھوڑ نہیں کر سکتا بغیر پوچھے. اجازت لے کر, اس میں اجازت ان شرائط پر بعض جگہ مل جاتی ہے کہ جب مکان چھوڑو گے تو جیسا تھا ویسا بنا کر دو گے, تو پھر یہ کہ وہ پیسے اگر پیمنٹ کر دینا کہ تم بنوا لینا یا تم جو چاہو کرو, تو اس طرح وہ مطلب ترکیب بن جاتی ہے. لیکن جو اسٹینڈرڈ کی عمارتیں مانی جاتی ہیں نا ان میں اجازت نہیں دیتے, باہر ملکوں میں تجربہ ہے مجھے, اجازت نہیں دیتے, کہیں کہیں اجازت دے دیتے. یہ ایک المیہ تو ہے. تو مکان لیتے وقت بندہ دیکھ بھال کرے کہ کیا کیا سہولتیں چاہیے, کون سی کھڑکی ایسی ہوگی جس سے اذان کی آواز آئے گی, اچھا ڈبلیو سی کموڈ یہ دیکھ لے, یہ دیکھ لے کہ اس کا رخ اوپن کون سا ہے کہ جس سے مطلب ہے کہ دھوپ آئے, دھوپ ضروری ہے, دھوپ انسانی جسم کے لیے بھی ضروری ہے اور جراثیم وغیرہ اس سے مرتے ہیں, تازہ ہوا سے جراثیم مرتے ہیں. تو ایسی کھڑکیاں دیکھ لے کہ جس مکان میں ایسی دھوپ آتی ہو کہ جس میں بندہ کچھ بیٹھ سکے اور وہ سن باتھ لے سکے, یہ صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے, بہت فائدہ مند. ہم لوگ نہیں کرتے, وہ ہمارے یہاں اس کا رجحان نہیں ہے, لیکن یہ بہت ضروری, وٹامن ڈی بکثرت اس سے ملتا ہے, اور بھی مطلب اس کی الٹرا وائلٹ ریز غالباً بولتے, کیا بولتے ہیں, یہ اس سے حاصل ہوتی ہیں, جس سے مطلب ہے کہ بدن انسانی کو بڑا فائدہ ہوتا ہے, بچوں کو بھی خاص کر کے اس کی ضرورت ہوتی ہے, اس کی گروتھ کے لیے, اس کی نشو نما کے لیے. ایسی کھڑکی بھی دیکھ لیا کریں گھر میں جب لیں نیا مکان, کہ اس میں دھوپ آتی کہ نہیں, مگر اب مشکل ہے کہ دھوپ آتی بھی ہو تو بالکل پیک کر کے ایسی چلتا ہے اور ڈاکٹروں کے مزے ہوتے ہیں, کیا کریں. اب زندگی کا انداز ایک تعداد ہے جن کا بدل کے لیں گے, ایسے بھی ہے کہ جو بےچارے دھوپ میں پڑے ہوتے ہیں.
آئیے رمضانی کسوٹی کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کون سی شخصیت ہمارے ساتھ ہے, آئیے ان کو دیکھتے ہیں. رکن شورا حاجی اسلم اتاری,
سبحان اللہ, پہلے بھی زیارت تو ہوئی تھی ان کے ابھی جی کچھ دیر پہلے,
ریجن نگرانے ہمارے ملتان ریجن ان کے پاس ہے.
ماشاء اللہ بزرگی بڑھتی جا رہی ہے چہرے پر.
اسلم بھائی کیسے آپ؟
الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام
ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. لا تخف, بالکل چہرہ بجا بجا سا ہے, مسکرا
آپ, آپ آپ کے ہوتے ہوئے ماشاء اللہ.
نہیں ماسل کسوٹی ہے نا, ذرا گھبراہٹ تو ہوتی ہے نا, کیا ہو جائے گا.
اسلم بھائی ان شاء اللہ آپ کو اجل امداد ملتی رہے گی.
یہ پانچ بجے چھٹے سوال سے تشریف لے آئیں گے.
جزاک اللہ حضور.
درس ایثار دکھانے جی سوال,
آپ یا سیدی آپ کی جو مرادی شے ہے وہ انسان ہے؟
جی
صحابی ہیں؟
جی
ان کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کوئی خونی رشتہ ہے؟
جی نہیں. صحابی میں نے صحابی پر ہاں بولا نہ بولا,
صحابی ہاں بولے, صحابی
صحابی مراد نہیں ہے میری.
صحابی یاد میں سے ہیں انسان ہی سے. اب ایک ہی سوال ہوا ہے ابھی,
صحابیات میں سے ہیں؟ ہاں.
اسلم بھائی مرا تذکرہ آج لے تو
یہ جب حاجی رضا جب میرے کے ہتھیار ڈالنے نا تو میرا خیال پھر آپ سنبھال لیں. ابھی بولا
بھی سوال آج نہیں ہے نا بچے. ان کا تذکرہ آج مدنی مذاکرے میں ہوا ہے؟
جی نہیں.
کر دے ان کا مزار مبارک حرمین میں
حرمین طیبین میں جی ہاں
مکہ تو المکرمہ میں
جی ہاں
نارے دوزخ سے بچانے
جنت المعالا میں
جی ہاں ماشاء اللہ
انہیں ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہے
جی ہاں
سب سے پہلے مسلمان ہونے کا شرف بھی انہیں حاصل ہے
جی ہاں خاتون جنت کی امیوں نے بھی شرف حاصل ہے
اللہ اللہ ماشاء اللہ
تو گئے آپ
ماشاء اللہ آپ لے جائیں گے جہاں جائیں آپ کے پیچھے پیچھے جانا ہے دنیا میں بھی سنبھال لیں آخرت میں بھی سنبھال لیں
نام بتائیے حضور
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جواب درست ہے
ماشاءاللہ کیا بات ہے آجی اسلم آپ ماشاءاللہ یوں کہہ سکتے ہیں وقت پر پہنچ ہی گئے
دسویں رمضان یہ ان کا یوم عرس ہے
لا تخف کہہ کر سارا خوف دور فرما دیا تو ظاہر ہے پہنچنا تھا پھر پہنچانے والے موجود ہیں
چلو
اللہ انہیں سلامت رکھے
آمین
سایہ عافیت کے ساتھ دراز فرمائے
آمین اچھا اب آپ کی طرف ہم ایک حرف بڑھا رہے ہیں آپ نے اس کا لفظ بنانا ہے بتانا ہے کہ وہ لفظ کیا ہے پہلے آپ انتخاب کریں گے نمبر آئیں گے نمبر سے انتخاب کریں گے کہ نمبر کون سا تو اس کے حساب سے پھر آپ کے سامنے موضوع آ جائے گا کہ وہ لفظ کس موضوع سے متعلق ہوگا ٹھیک ہے جی
جی لبیک
بتائیے
تین نمبر
مقام جو لفظ آپ کو پورا کرنا ہے وہ کسی مقام کی طرف جائے گا دکھائیے چار غلطیوں کی گنجائش ہے آپ کے پاس اور وقت کے اندر آپ نے بتانا ہے حرف وقت شروع ہو چکا ہے
ہوں گے رحمت کے بہانے
کیا اس میں لام
لام جی نظر آ رہا ہے آپ کو
جی
کیا
نہیں ہے اس
میں بتائیے
جی واؤ ہے اس میں
واؤ بھی نہیں ہے ساجد میں بہار آئی ہے لے کے اب دن یہ سہانے ماہ رمضان اصل مقدس مقام کو غور کرنا پڑے گا مجھے تو جو اسلام بھائی کہہ رہے ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ مشکل ہے یا کیا ہے تو کچھ نشانی بھی ہونی چاہیے کوئی نگرانی صورت سے مقام ہے اور کئی مرتبہ آجی اسلم نے یہ نام سنا ہے بالکل 100% کئی دفعہ نام سنا ہوگا
اگر کچھ تعلق وغیرہ بھی اب کچھ اگر کچھ کوئی ایسی اور کوئی صورت اس میں اگر آسانی کی ہو جائے
وہ مددگار ہے ماشاءاللہ جلوہ فرمائے, وہ ابھی آئیں گے میدان میں.
سبحان اللہ.
نہیں ابھی ہمارے پاس تو یہ تشریف لائے ہوئے ہیں اور
لائے ہوئے نا, یہ بھی ابھی غور ہی فرما رہے ہیں.
ہاں میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ یہ
دو ہو گئے ہیں, الف ہے
ایسا لفظ ایسا مقام کہ جس میں الف یہاں آتا ہو.
وقت چلانا ہے یا کیا کرنا ہے
خود سمجھ نہیں پڑ رہی ہے, وقت کو تو وقت کو تو کوئی وقت ہی نہیں رکھی ہم نے. جی اسلم بھائی بتائیے.
ابھی وہ آ نہیں رہا ذہن میں. اسلم
آ نہیں رہا. جی شہزادہ حضور
مدد مدد. نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا.
آپ کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا. اچھا یہ مقام جو ہے نا میں اشارہ دے دیتا ہوں, مقام جو ہے نا مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کے درمیان پہ چلے یہ مقام ہے. مطلب یہ اس سفر کی جب بھی ہم بات کریں گے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی تو آپ کو یہ مقام آپ کے ذہن میں آنا چاہیے. حج اور عمرے کی جب تذکرے ہوں گے تو یہ مقام کا نام سنا جا سکتا ہے.
آپ پہنچ گیا ہمیں بھی پہنچا دیں حضور.
میرے پاس دو میسج آئے اور انہوں نے مقام بتایا مجھ کو.
دیکھیں بتا دیا دیکھیں.
جی اب
اسلم بھائی جیم کا جیم کا پوچھا تھا. نہیں ہے ابھی نہیں پوچھا. جیم کیا اس میں جیم آتا ہے؟ بس اسلم بھائی چلے اب آگے. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت.
مجھ کو آزاد جہاں. اور بھی کسی حرف کی آپ امداد فرمائیں تو قبول کرنی چاہیے آجی اسلم کو.
جی جی لب بھائی وہ کنواں ہے نا نیک بزرگ کو سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر زیارت ہوئی تھی ایک رات میں. رات ہے اسلم بھائی یہ ذرا پوچھ رہے ہیں. جی رات ہے اس میں. جمرہ ایک فالتو ہے. ہاں آتا ہے اصل میں یہ بھی پوچھ لیں. ہاں آتا ہے آخر میں. ہاں اصل میں اب تو ایک ہر پر ایک ہے جیم کے بعد. جیم کے بعد فرما دے
دو حرف باقی ہیں.
جیم کے بعد جی ہاں دو حرف لیتے ہیں. جیم کے بعد
میرے پاس ایک دو تین چار مطلب ہو گئے چھ سات پیسے.
فا اور وا کے بعد کیا آتا ہے؟ جی مجھے عین آتا ہے اس میں.
یہ ہو ہی آپ سے گئے حضور. ابھی ہم ایک کام کریں گے کل سے ہی آپ کے سامنے رکھ دیں گے.
چلے بھائی نون نون لگا دیں.
بھائی جیسا فرمائے ویسا کر دیں نا. فرما دیا کہ کون کون سے لگا دیں وہ لگا دیں.
نون نون لگا دیں حضور. ٹھیک ہے
ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس.
حاجی مات ایک گڑبڑ ہے کہ اصل میں راج اور مشدد ہے.
جرانا جرانا
جی
ماشاء اللہ
شکریہ ماشاء اللہ بہت بہت شکریہ آپ کا حاجی اسلم بھائی. وقت دیا آپ نے جزائے خیر عطا فرمایا. ہمارے ساتھ ماشاء اللہ آج کمپیوٹر بھی ہے حسن رضا. کمپیوٹر ہے آج ہمارے پاس. آپ کی تو زیارت ہی نہیں ہو رہی. آپ کو تو ٹی وی کے پیچھے آپ آ گئے ہو. اے 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 ابھی حسن رضا کی بھی زیارت ہوگی. آ گئی. چلے امیر سنت انشاءاللہ سوالات کریں گے. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آج جو ہمارے ساتھ کمپیوٹر ہے ماشاءاللہ سے وہ بی بی فاطمہ جو ہیں وہ بن کے آئی ہیں موضوع پہ. تو انشاءاللہ امیر علیہ سنت ان سے سوالات کریں گے. یہ ان سوالات کے جوابات دیں گی. تو آئیے چلتے ہیں امیر علیہ سنت کی جانب بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
بی بی فاطمہ کمپیوٹر
لبائک.
ماشاءاللہ. آپ کا نام؟
میرا نام زہر تاریہ ہے.
عمر بھی بتا دیجئے.
میری عمر تقریباً 6 سال ہے. سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتی چلوں، اگر جوابات میں کوئی مسٹیک ہو جائے تو فوراً میں اصلاح فرمائیں. میری جو بھی مسٹیک ہوگی میں اس کو صحیح کرنے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ عز و جل. جی باپا جان سوالات شروع کیجئے.
حضرت بی بی فاطمہ کی ولادت کب ہوئی؟
ام سعادات، مختومہ کائنات، مختار مصطفیٰ، سردار کواتین، سیدہ طیبہ، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، محدثہ، مبارکہ، زاکیہ، رودیہ، مردیہ، عذرا، خیر النساء، زہرا، بتول، خاتون جنت. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے ہوئی.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا بی بی فاطمہ کمپیوٹر یہ بھی بتا دیجئے کہ جب بی بی فاطمہ کی ولادت ہوئی تو اس وقت کون سی کرامت ظاہر ہوئی؟
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کے نور سے ساری فضا منور ہو گئی.
سبحان اللہ، منور مانے روشن ہو گئی. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خاتون جنت کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ پاک نے میری بیٹی اور اس سے محبت کرنے والوں کو دوزخ سے آزاد کیا ہے.
سبحان اللہ، یا اللہ ہم کو بھی بی بی فاطمہ سے محبت ہے، ہم کو بھی دوزخ سے آزاد کر دے.
جن کا نام ہے مبارک ہے بی فاطمہ، جو خواتین عالم میں ہیں عالیہ، عابدہ، زاہدہ، ساجدہ، صالحہ، سیدہ، زاہرہ، طیبہ، طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ سبحان اللہ. بی بی فاطمہ کا لقب اور نام؟
نام فاطمہ اور لقب زہرا اور بتول ہے. بتول و فاطمہ زہرا لقب اس واسطے پایا کہ دنیا میں رہے اور دے پتہ جنت کی نگہت کا.
ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑی تیاری کر کے آئی ہیں. سیدہ خاتون جنت کا ایک لقب زہرا، بتائیے یہ لقب کس وجہ سے ہے؟
آپ جنت کی کلی ہیں، آپ کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی تھی جسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنگا کرتے تھے، اس لیے زہرا لقب ہوا.
سبحان اللہ. حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کتنی شہزادیاں اور شہزادے ہیں؟ تعداد اور نام بتائیے.
حضرت اللہ تعالی عنہ کی 3 شہزادیاں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، اور 3 شہزادے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں.
سبحان اللہ. سیدہ خاتون جنت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی فرمان سنائیے.
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جو اس سے ناگوار وہ مجھے ناگوار، جو اس سے پسند وہ مجھے پسند. سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام.
سبحان اللہ. جب خاتون جنت پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کس طرح استقبال فرماتے ہیں؟
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ چومتے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے.
سبحان اللہ.
رسول اللہ کی جیتی جاگتی
سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب خاتون جنت کے پاس تشریف لے جاتے تو آپ کس طرح استقبال کرتی؟
نبی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے کھڑی ہو جاتی، ان کے مبارک ہاتھوں کو چومتی اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتی.
سبحان اللہ. بی بی فاطمہ کمپیوٹر، یہ بتائیے سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ کی چند خوبیاں.
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھی اختیار فرماتی، غریبوں کے ساتھ غمخوری اور ملن سوری سے پیش آتی. آپ کم کھانا کھاتی، جو ملتا وہ دوسروں پر قربان کر دیتی، بھوکے رہ کے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے. کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاءاللہ. اچھا یہ بتائیے خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کب ہوا، یعنی ڈیٹ کب ہوئی، اور آپ کا مزار مبارک کہاں ہے؟
تین رمضان المبارک منگل کی رات کو وصال مبارک ہوا، اور مزار مبارک جنت البقیع مدینہ منورہ میں ہے.
سبحان اللہ. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں خادمہ مانگنے آئی، خادمہ مانگنے کے لیے حاضر ہوئی، تو بتائیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟
ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتاؤں؟ جب سونے کے لیے بستر پر جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر ہے.
ماشاءاللہ. اس سے یہ جس کو ماسی رکھنی ہے اور نہیں رکھ سکتے جیسے، تو ان کے لیے بھی اس میں درس ہے، اور جن کو تھکن لگ جاتی ہے کام کاج دن بھر میں تھکن جو ہوتی ہے نا، تو اگر یہ رات کو سونے سے پہلے یہ پڑھ لیں نا کہ 33 بار سبحان اللہ، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اور 34 اللہ اکبر 34 بار، 34 ٹائم، یعنی سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے خادمہ سے بہتر. تین بس یہ پڑھنا ہے تو انشاءاللہ آپ کی تھکن اتر جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے تسبیح فاطمہ کا واقعہ اشعار کی صورت میں فرمایا ہے، وہ سنا سکتی ہیں؟
آئیں جب خاتون جنت اپنے گھر پر گئے، سب کام ان کی ذات پر، کام سے کپڑے بھی کالے پڑ گئے، ہاتھ میں چکی سے چالے پڑ گئے، دی خبر زہرا کو اسد اللہ نے، باتے ہیں قیدی رسول اللہ نے، ایک لونڈی بھی اگر ہم کو ملے، اس مصیبت سے تمہیں راحت ملے، سن کے جا رہا ہے صدیقہ کے گھر، تاکہ دیکھے ہاتھ کے چالے پدر، پر نہ تھے دولت قدام شاہدی، گھر میں جب والدہ سے عرض کر کے آ گئی، گھر میں جب آئے حبیب کبریا، والدہ نے ماجرا سارا کہا، فاطمہ چالے دکھانے آئی تھی، گھر کی تکلیفیں سنانے آئی تھی، آپ کو گھر میں نہ پایا شاہدی، مجھ سے اب درد اپنا کہہ گئی، ایک خادم آپ اگر ان کو بھی دیں، چکی اور ٹھولے کے وہ دکھ سے بچیں، شب کو آئے مصطفیٰ زہرا کے گھر، اور کہا دختر اے جانے پدر،
کو جن کے جنگ میں مارے گئے, تم پہ سایہ ہے رسول اللہ کا, آسرا رکھو فقط اللہ کا. ہم تمہیں تصدیق ایسی بتائیں آپ جس سے خادموں کو بھول جائیں, اولا سبحان 33 بار ہو اور پھر الحمد اتنی ہی پڑھو تاکہ سو جائیں مل کر سبھی, اور 34 بار ہو تکبیر بھی تاکہ سو جائیں مل کر سبھی, پڑھ لیا کرنا اسے صبح شام, درد میں رکھنا اسے اپنے مدام, خلد کی مختار راضی ہو گئی سن کے یہ گفتار خوش خوش ہو گئی, سالک ان کی راہ جو کوئی چلے دین و دنیا کی مصیبت سے بچے.
سبحان اللہ, بڑی یاد کیا ہے ماشاءاللہ, بڑی محنت کی بی بی فاطمہ کمپیوٹر کی بھی کیا بات ہے, ابھی تو نعرے بکی ہے نا, زوردار نعرے,
طیبہ طاہرہ
سیدہ فاطمہ
عابدہ زاہرہ
سیدہ فاطمہ
صابرہ شاکرہ
سیدہ فاطمہ
خلد میں داخلہ
سیدہ فاطمہ
ہو کرم ہو عطا
سیدہ فاطمہ
دختر مصطفیٰ
سیدہ فاطمہ سیدہ فاطمہ ماشاء اللہ کیا بات ہے, یہ تو بڑی ماشاء اللہ بہت تیاری کر کے آئی ہیں, رکی بہت کم ہے ماشاء اللہ. اللہ آپ کو بعمل علیمہ مفتیہ حافظہ قاریہ دعوت اسلامی کی بعمل مبلغہ بنائے.
آمین
آمین.
آپ کے ابو کو تو ایک مہینہ تو آنکھیں بند کر کے مدنی قافلے کے لیے دے دینا چاہیے, بلکہ اتنا اچھا آپ نے تو ماشاء اللہ جوابات دیے, 12 ماہ دے دینے چاہیے ابو کو, تو 12 ماہ کا سفر آپ سمجھانا ابو کو, پہلے آپ سمجھ لیں تو پھر سمجھیں گے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. انشاءاللہ مدنی منی کو 2600 روپے پیش کیے جائیں گے, اور ان کے والد صاحب کو جو ہے وہ مدنی باکس پیش کیا جائے گا, وہ اس وقت مدنی چینل دیکھ رہے ہیں ان کے والد صاحب, تو امید ہے وہ انشاءاللہ
کوئی یہ اس کے ابو کو تو یوں نہیں گا, آپ 12 ماہ کی بات کرتے ہو, لو 25 ماہ.
اللہ
اور بولو,
خالی ابو ہی نہیں دیکھ رہے ہوں گے, شاید خاندان پر دیکھ رہا ہوگا
انشاءاللہ.
اسلامی بہنوں کو بھی اس طرح کی جب بچیاں ماشاءاللہ یہ کرے نا, تو ہمارے یہاں درس نظامی بھی ہے. اچھا 25 ماہ کے لیے فیضان شریعت کورس بھی ہے, تو گھر کی بڑی اسلامی بہنوں کو اس طرح شریعت کورس کی طرف بھی, فیضان شریعت کورس کی طرف بڑھنا چاہیے. فیضان شریعت کورس کی برکت سے الحمدللہ بہت سارے فرض علوم وہ اسلامی بہنیں سیکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہیں
ماشاءاللہ. تو آن لائن ہو رہا ہے نا سر؟
جی آن لائن ہو رہا ہے, لیکن ابھی آن لائن بھی ہو سکتا ہے, کل لاک ڈاؤن کھل جائے گا تو پھر انشاءاللہ اس کی کلاسز ہوں گی, درجے ہوتے ہیں تو ہر
جی پھر بھی آن لائن بھی ان کے کورسز ہیں.
جی ہیں, بالکل ہو رہے ہیں اور زبردست طریقے سے ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی کرو رحمت ہے. صلو علی الحبیب. فیضان خاتون جنت
جاری رہے گا,
ہے رتبہ اس لیے
نعت خوان تیار رہے ہیں آپ کے سامنے ابھی ہم تصویر دکھائیں گے تو آپ نے شعر تک پہنچنا ہے کہ اس تصویر یا ویڈیو سے کون سا شعر مراد ہے. تیار ہیں آپ لوگ؟ پھول بھی ہے کلی بھی ہے باغ بھی گلستان
ہے کلی جس نے حسین رکھا
جی
کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی
سبحان اللہ
زہرا ہے کلی جس نے حسین اور حسن پھول
ماشاء اللہ آج کی مناسبت سے ہو تو سکتا ہے جی یہی شعر ہے دکھائیں ٹائم تو ختم ہو گیا کیا بات
کیا بات رضا اس
اذان فجر مکمل ہونے تک کھانے پینے کی عادت نہیں چھوڑتے. اب یہاں سے جیسے ترغیب ملتی ہے ترغیب بھی دلاتے ہیں لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. اب کیا کریں؟
رہتے ہیں وہ مانتے نہیں ہیں ذہن نہیں بنتا تو ان کو تو ذرا شریعت کا تو حکم مان جب سارا دن خامہ کا فاقہ کریں اسے بہتر نہیں روزہ رکھ لیں. تو اگر اذان فجر کی صبح صادق ہونے پر دی ہے ساری کا وقت ختم ہونے کے بعد تب تو ظاہر ہے کہ اس میں تو کھانا پینے کی اجازت نہیں ہے. خدا نہ خبر پہلے دے دی ہے اور پوری اذان ختم ہونے تک وہ کھاتا ہے کہ ابھی تو صبح صادق ہوئی نہیں ہے. اذان دینا یہ کہ دوبارہ دینی پڑے گی اس کو اس دوران کھائے تو کچھ بھی نہیں حرج. یہ ہے مسئلہ. تو بہرحال یہ کہ اگر اذان فجر کا وقت شروع ہونے پر دی ہے ساری کا وقت ختم ہو جاتا ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے تو اگر فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد جان بوجھ کر کھائے گا تو روزہ نہیں ہوگا. خامہ کا بھوک پیاس ملے گی سارا دن. روزے کا ثواب کیا ملے گا بلکہ رمضان کے فرض روزہ گناہگار ہوگا. قضا بھی فرض ہوگی اس کی اور گناہگار بھی ہوگا. توبہ کر کے جتنے بھی اس طرح کے جنہوں نے بھی سحری کا وقت کھانے پر سحری کا ختم ہو جانے پر کھانا کھایا ہے چاہے مسئلہ معلوم تھا نہیں تھا وہ سب زندگی کا حساب لگا کر سارے روزے قضا کرنے پڑیں گے ورنہ مرنے کے بعد پھنس سکتے ہیں نا اللہ کی ناراضی کی صورت میں. پہلے مسئلہ معلوم نہیں تھا تو یہ دلیل تھوڑی ہے. مسئلہ سیکھنا چاہیے. کاروبار نہیں آتا تھا اس لیے تو کاروبار نہیں آتا تھا تو جو نقصان ہو گیا نقصان تو ہوگا نا واویلا تو کرنا کریں گے نا میرا نقصان ہو گیا میرا نقصان ہو گیا تو یہ بھی مسئلہ نہیں معلوم تھا نقصان ہو گیا. اب وہ یہ نقصان زیادہ خطرناک ہے آخرت کا. دنیا کے معاملے میں سب کچھ بندہ سیکھتا ہے نماز روزہ نہیں سیکھتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
اچھا امیر نے سنا دیا کیا فرما دیجئے جب اگر خدا نہ خواستہ سحری کے وقت کھاتے رہے اور جو وہ وقت اگر گزر چکا صبح صادق شروع ہو چکی اور اب جو نا وہ کھانا پینا جاری رکھا تھا غلطی سے تب کیا وہ دن میں کھا پی سکتے ہیں یا کیا کرنا پڑے گا؟
رمضان کے روزے میں ایسا کہ اگر ایسی بھول کر لی اس نے کہ یہ سمجھا کہ سحری کا وقت ابھی ہوا نہیں ہے ختم نہیں ہوا اور کھا پی رہا ہے پتہ چلا رہے سحری کا وقت تو نکل گیا تھا روزہ تو اس کا نہیں ہوگا لیکن واجب ہے کہ سارا دن جو ہے وہ روزہ دار ہی کی طرح وہ پورا کرے لازم ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور ایک روزہ قضا بھی کرنا ہے رمضان کے بعد ہی ہو سکے گا رمضان میں نہیں ہو سکے گا.
مدنی چینل کے ناظرین نعت خوان کو ہم ایک اور اشارہ دکھا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے نعت خوان کہاں تک پہنچتے ہیں. جی سبحان اللہ
باغ جنت کے دلانے
یہ دل ماشاءاللہ سر کیا بات آنکھیں بھی
یہ دل یہ جگر ہے یہ آنکھیں یہ سر ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم.
چار سیکنڈ باقی, تبدیل کرنا چاہیں گے؟
سر ہی ہے نا, کوئی حلق حلق وغیرہ کا تو اشارہ نہیں ہے, یہ سر ہے دل ہے.
چلو ٹائم تو پورا ہو گیا,
یہ آنکھیں یہ سر ہے.
دکھائیں بھائی عدنان مدنی ہمارے کہاں پہنچے, صحیح پہنچے نہیں پہنچے. مدنی شہر کے ناظرین بھی دیکھیں, سبحان اللہ, آپ کا جواب درست.
یہ دل یہ جگر آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر آنکھیں یہ سر ہے, یہ دل یہ جگر آنکھیں یہ سر ہے, جہاں چاہو
جی.
ایک تعداد کو جگر کا پتہ نہیں ہوتا, جگر ہوتا کیا ہے یہ پوچھ کر دیکھا ہے میں نے, جگر ہوتا کیا ہے, کس کو بولتے جگر, اس کو نہیں بولتے. حالانکہ مزے لے لے کر کلیجی کھاتے ہوں گے, یہ پتہ نہیں ہوتا جگر کس کو بولتے.
ہو سکتا ہے اشارے بنانے والوں کو بھی پتا نہ ہو تو انہوں نے یہ حذفی کر دیا.
ہاں یہ اشارے شاید پورے نہیں تھے, جگر کا فگر ہونا چاہیے اس میں,
جگر کا بھی ہونا چاہیے. اور یہ سر کا تو بڑا ہی جو نا وہ
تو سر کا نہیں, سر کا تھا مطلب, نہیں وہ کوئی ہاتھ پھرا رہا تھا تو
خالی کھوپڑی نے کہہ رہی نے کنگ وار وا
اللہ
دکھا رہا تھا یہ سر یہ سر شیر میں نا یہ سر یہ. تو خیر وہ جگر کا تو ضروری تھا یار. چلو جگر کیا ہوتا ہے, مدنی چینل والے دیکھو کیا جواب دیتے ہیں, انہی سے جواب لیتے ہیں آج ان کی کسوٹی.
ہو سکتا ہے ڈھونڈ
لینے بنا سکے ہوں یہ ہوتا کیا ہے جگر,
یہ کچھ لے کر تو آئے ہیں مدنی چینل والے. جی جگر دکھائیں,
بڑا بھاری جگر نکالا ان لوگوں نے, اس میں بھی قوم کو سمجھ تھوڑی پڑے گی جگر کیا ہے. جگر تھوڑی وہ تو چلو میں سمجھ گیا, ہر ایک کو نہیں بولنے پڑے گا. جگر بولتے لیور کو, کلیجی لیور, انگلش میں لیور, گجراتی میں کاڑجوں, اردو میں کلیجی کلیجا, عربی میں کبد, عربی میں کبد.
ایک یہ بھی ہمارے پاس ہے اب,
اصل یار معلومات میں کمی اتنی کم ہے کہ اگر یہ پورا جگر آپ لا کے دکھا دو گے نا, یہ تازہ تازہ رکھ دو گے نا, تو بھی ان کو ایسی تعداد ملے گی جو نہیں سمجھ سکیں گے یہ کیا ہے. یہ کیونکہ تو بوٹیاں کھانے کا شوق ہوتا نا, تو بوٹیوں میں پہچان نہیں ہوتی کہ یہ اس کا اصل شیپ کیسا ہے. یہ جگر تھا جو دکھائے گا نا, اور کلیجی
نہیں, جانور کے اگر رکھے بھی ہو نا کلیجی تو شاید سمجھ آ جائے.
ایک چٹکلا بتاتا ہوں, ایک بار ہم کھانا کھا رہے تھے تو ایک علمی شخصیت کو میں واقعی بولتا ہوں, وہ گردن آئی کھانے میں, گردن کھول کے توڑ کے اس میں جو لمبا لمبا سفید ڈوری وہ دکھ رہی تھی, ابری ہوئی تھی, تو میں نے علمی شخصیت سے عرض کیا کہ کیا ہے, تو اس نے کہا بھیجا. نام اشارہ کچھ نہیں دے سکتا میں, کہ نہیں پہچانی نہیں ہے, حرام مغز کو بولا کہ بھیجا, وہ حرام مغز کہلاتا ہے, نہیں معلومات ہوتی, تو اس لیے پھر وہ بکروں کا اور بازوں کا پریکٹیکل تو میں نے کروایا ہے اسلام بھائی کو جمع کر کر کے, کہ یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ کیا ہے, یہ یاد ہوگا آپ کو.
جی جی,
دو تین بار سے آپ نے کیا ہے.
نہیں, ہر سال تقریباً بقر عید میں جو نا وہ چھت پر ترکیب ہوتی تھی میرے یہاں,
ہر سال
ہر سال
ہوئی ہے
تقریباً جی
ہاں. ایک بار بڑا اہتمام کے ساتھ آپ نے وہ جب وہ
بقرعید کے علاوہ کیا ہے, بقرعید میں اتنی فرصت کہاں ہوتی ہے؟
عقیقے کی کوئی دعوت تھی شاید, اس میں باقاعدہ اہتمام کیا گیا تھا اور وہ بڑی اس کی تفصیل آپ نے بیان کی تھی.
کم از کم دورۃ الحدیث کی کا جو درجہ نا اس میں ایک یہ درجہ مفتی صاحب کو چاہیے, سوری جو شیخ الحدیث جو استاد الحدیث ہوتا نا ان کو چاہیے وہ ایک ان کا پریکٹیکل کروائیے, کیونکہ آگے چل کے انہوں نے بڑے کام کرنے ہوتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کو بھی یہی ظاہر ہے کہ اس میں بھی اسی میں سے ہوں گے. اب مفتی صاحب ہوں ان کو یہ پتہ نہ ہو کہ جگر کیا ہے نہ کلیجی کیا ہے دل کیا ہے نہ اس حرام مغز کیا, تو یہ بڑا مسئلہ ہے یار.
حدود کیا ہے,
حدود کیا ہے نہیں بولنے پڑتا ہوں, حدود کھا ڈالتے ہوں گے. حالانکہ جو کھاتا ہے اس پر تو واجب ہے کہ کیا کیا کھانا حلال ہے اور اس میں سے کیا کیا کھانا حرام ہے. گوشت کھانے والے کو یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے, اگر دودھ تو یہ سارے کھاتے ہوں گے, کم و بیش میرا خیال ہے مزے لے لے کر کھاتے ہوں گے گول گول وہ. اچھا گدود اور پھر لبا, لبے میں بھی اس طرح کی گول گول ڈلیاں ہوتی ہیں. لبا کھانا حلال ہے, گدود کھانا حرام ہے, یہ فرق کیسے پتا چلے؟ اور خدا جانے کیا کیا کھا ڈالتے ہوں گے, یہ کیمے میں کیا کیا پیس پیس کر آج کل زیادہ پیس کر چلا رہے ہوں گے, بہت پھینکنے کی چیزیں حرام حلال سب مکس کر کے. یہ بازاری کیمے جو ہوتے ہیں بازاری سموسے ہوتے ہیں, اللہ کی پناہ یار. تو بہرحال یہ کہ بہت کچھ عرض کر دیا میں نے, تمام یعنی کہ مسلمانوں کو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب گوشت کھاتا ہے, جو گوشت کھاتا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کیا کھانا ہے اس میں سے کیا نہیں کھانا.
مدنی مذاکرہ دیکھتے ہوئے الحمدللہ یہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو گھروں میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں, مدنی مقابلے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور جس طرح کمپیوٹر کا بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے, تو یہ بھی معلومات ہوتی ہیں کہ گھروں میں بھی اس طرح کے سوالات جو ہے وہ قائم کیے جاتے ہیں اور ایک اچھا مقابلے کی کوئی صورت بنائی جاتی ہے. ایک سوال بھی ہمارے پاس آیا ہے کہ ہم اگر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہوں تو پھر تہجد کی نماز کیسے ادا کریں, کیونکہ تہجد کے لیے تو سونا ضروری ہے.
مدنی مذاکرہ رات کو 2 بجے تک, اب میرا سلسلہ 2 بجے مجھے جانا ہوتا ہے کیونکہ وہ یاد خدا و مصطفیٰ کا بھی ایک سلسلہ, اس کے بعد سیگمنٹ جس کو آج کل آپ نے بولنا شروع کر دیا ہے سیگمنٹ یہ ہوتا ہے, تو بہرحال تو اس لیے وہ 2 بجے تک مدنی مذاکرہ ہے, لیکن وہ بھی دیکھنا ہے. تو سارا اگر یہ سلسلہ دیکھتے رہے تو ٹھیک ہے, تہجد کا ٹائم نہیں ہوا لیکن یہ بھی تو کار ثواب ہے. تو ویسے بھی تو لوگ مختلف مواقع پہ رہتے ہیں جاگتے ہیں ساری رات جاگتے ہیں, تو تہجد کا وقت نہیں ہوا, تھوڑی عشاء کے بعد آنکھ لگنی ضروری ہے.
امیر سنت اگر انہوں نے آرام نہیں کیا تو سرا تو لیل پڑھ لیں.
نہیں آرام تو صوفے پہ بیٹھا ہوں, آرام ہی آرام ہے, سونا شرط ہے نا. نیند آ جائے, ہاں نفل سراۃ اللیل تو پڑھ سکتے ہیں رات کے نفل.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا عورت سلاۃ التسبیح پڑھ سکتی ہے؟
کیوں نہیں پڑھ سکتی, بالکل پڑھ سکتی ہے
ماشاء اللہ. ایک کسی نے دعا کے لیے بھی عرض کیا ہے کہ ان کی بہن کو آنکھ سے نظر نہیں آتا, آپریشن بھی کروائے ہیں اور پھر بھی نظر نہیں آتا, ان کے لیے دعا بھی فرمائے اور کوئی وظیفہ بھی عطا فرمائے. اور ضمن اور بھی عرض کر دوں کہ مدنی چینل پر جو ہمیں میسیجز کے ذریعے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں کہلواتے ہیں, تو
اللہ پاک سب پر رحمت کی نظر فرمائے. یہ اب نابینا اگر جیسے کہ پیدائشی نابینا ہے تو ظاہر اس کا کوئی اس کی دوا تو نہیں ہوتی نہ اس کے اوراد, بہرحال اوراد تو ہیں, اللہ چاہے تو وہاں کھل جائے اس نے اعتقاد اچھا اور جسے عوام بولتے ہیں عقیدہ ہونا چاہیے. تو آیت الکرسی کا عمل ہے یہ کہ 5 نمازوں کے میں نماز کے بعد فرض سنت وغیرہ پڑھنے کے بعد آیت الکرسی پڑھیں, اور جب ولا یعودہ حفظہما پر پہنچیں تو 10 انگلیاں 5 انگلیاں دونوں آنکھوں میں رکھ رہے ہیں, ولا یعود حفظ ما، یہ 11 بار پڑھیں، پھر دم کر کے آنکھوں پہ بل لیں. تو اگر نابینا ہو اور اعتقاد پکا ہو، یقین پکا ہو، تو انشاءاللہ اس کی آنکھیں روشن ہو انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سر میرا سنا ناک بند رہتا ہے لیکن روزہ مجھے رکھنا ہے رازمی، اس کے لیے کچھ بتا دیں، کیونکہ دوائی تو ڈالیں گے تو روزہ اس سے مکروہ ہو جائے گا نا ناک میں، لیکن وہ سانس لینا بند ہو، دونوں ناک بند ہو جاتے ہیں.
ناک بھاپ لینا ضروری ہے، یوں کہہ رہے
ناک ان کی ہو جاتی ہے بند
ناک.
ہاں روزہ رکھنا ہے لیکن اب ناک بند ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کے لیے دوائی ڈالنے کا پوچھ رہے تھے.
اچھا دوا ڈالنی ضروری ہوتی ہے، یوں کہہ رہے ہیں. تو ناک میں دوا ڈالیں گے ذرا وہ دماغ میں چڑھے گی، روزہ تو ٹوٹ جائے گا. اس کے لیے کیا ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ میں نے جان پر بن جاتی ہے؟ تو اس میں یہ اصول ہے کہ روزہ رکھیں گے تو ایسا بیمار ہو جائے گا کہ عقل چلی جائے گی، یا بیماری بڑھ جائے گی، یا دیر میں ٹھیک ہوگا، تو روزہ ترک کر سکتا ہے، چھوڑ سکتا ہے کہ بعد میں قضا کرے. البتہ یہ مشورہ عالم دین سے لینا پڑے گا. اپنے طور پر ڈاکٹر تو بہت کچھ بول دیتے ہیں، اچھے خاصے تندرست آدمیوں کو بٹھا کے نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور روزے چھڑوا رہے ہوتے ہیں. اسلام میں کوئی سختی نہیں ہے، روزہ مت رکھو مجبوری ہے. تو یہ ڈاکٹروں سے مسئلے حل نہیں کروانے ہوتے، یہ علماء سے، مفتیان کرام سے مسائل حل کروانے ہوتے ہیں. تو اس لیے وہ آپ اپنا تجربہ یا تو ہے ایسا جو میں نے عرض کیا وہ ہوتا ہے، تو ورنہ یہ کہ کوئی شریعت کا پابند خوف خدا والا ڈاکٹر ایسا کہتا ہے تو. اور پھر بھی میں یہی مشورہ دوں گا کہ مفتی صاحب سے مشورہ کر لیں. میرا کرسی پر بیٹھنے کا ڈاکٹر نے بولا کہ تم نماز پڑھو گے اگر جس طرح پروپر، اس وقت میں پروپر نماز پڑھ پا رہا تھا، سجدے وغیرہ کر رہا تھا. ڈاکٹر اچھا ڈاکٹر تھا، اپنا داڑھی والا ڈاکٹر، اپنا سائی بھائی اتاری ڈاکٹر. تو اس نے کہا کہ آپ یوں کرتے رہو گے نا اور زمین پر بیٹھو گے تو آگے چل کے نقصان یوں تو یوں دیکھ لو، تو بیٹھو کرسی پر. تو پھر میں نے مفتی صاحب سے رابطہ کیا، پھر مفتی صاحب نے بولا مجھے ٹھیک ہے اس سے ڈاکٹر سے بات کروا دو. تو ڈاکٹر صاحب سے ڈسکس ہوئی مفتی صاحب کی، اور پھر مفتی صاحب نے ان کی سن کر پھر مجھے کہا کہ ٹھیک ہے آپ بھلے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. اور پھر بھی میں نے مطلب میرے اشکالات تھے وہ میں نے وارد کیے، اور پھر جا کر میں نے یہ ایک فائنل ڈیسیزن لیا کہ ٹھیک ہے اب میں کرسی پر بیٹھتا ہوں. یار نماز ہے یار، پھر اپنے پڑھتے رہے پھر پتا چلا کہ یار شرعی طور پر تو یہ غلطی ہو گئی ہے، تو نماز تو ایک بھی نہیں ہوئی میری، اب اتنی زور آؤ نماز ہے. بہرحال دورانا بھی چلو اپنے، یہ اتنی کوتاہی اور غفلت نماز کے بارے میں، فرض نماز کے بارے میں، نہ نہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ میں یہ ہر معاملے میں آپ کو یہ مشورہ دوں، کوئی بھی ایسا مسئلہ درپیش ہو. اب تو آسان، اتنا زیادہ مشکل نہیں ہے، تعلق اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہے، تو رہنمائی لے لیجیے کہ میں یہ کروں کہ نہیں کروں. اس سے مدینہ مدینہ میٹھا مدینہ. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جسے کنڈیشن بتا رہے تھے تو اب اس میں یہ کہ روزہ تو رکھنا تو ہے ہی، وہ تو یہ صورت ان کی ہو کہ جیسے ناک بند ہوتا ہے نا بوسوں کا، تکلیف آ جاتے ہیں، تو اب وہ اس حالت میں پہنچ گیا کہ اب نہیں دوائی ڈالے گا تو یہ اس کے لیے برداشت سے باہر ہو جاتا ہے. ایسا تجربہ اس کو ہے، اس کو پتہ نہیں ڈالوں گا تو یہ سانس میرا رکنا شروع ہو جائے گا. تو یہاں ایسی صورتیں بنتی ہیں کہ اگر کوئی اور علاج کر سکتا ہے، جیسے بام ہوتا ہے اوپر لگا لیا، یا بام صرف بام جس میں کوئی چیز ناک میں جا نہیں رہی اسے سونگ لیا، یعنی بہت سو کی ناک جو ہے اس سے بھی کھل جاتی ہے کہ بام اگر یہ ناک سونگ لیں گے تو وہ بھی کھل جاتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی چیز اوپر جا نہیں رہی ہوتی، صرف اس کی ایک خوشبو ہوتی ہے جو جاتی ہے، تو اس سے بھی بہت سو کا ناک اس سے کھل جاتا ہے. تو اس طرح کے معاملات کر کے بھی یہ اپنا علاج کر سکتے ہیں. لیکن وہ جو صورت حال ہے کہ جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ جان جانے کا، یا ایسا ہے کہ اب نہیں برداشت، اتنی سخت تکلیف کے اندر آ گیا ہے، تو پھر روزہ توڑنے کی اجازت ہوگی، اس کی قضا وہ کریں گے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کل مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات اور ان کے جوابات. سوال نمبر ایک, اولو العزم رسولوں کی تعداد بتائیے. جواب 5. سوال نمبر 2, قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ جواب سورہ بقرہ. سوال نمبر 3, خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس کس تاریخ کو ہے؟ جواب 3 رمضان المبارک. جنہوں نے درست جوابات دیے ان میں سے سلیکٹڈ نام, ارحم اتاری بنت محمد انور اتاری گجرات, صہیب رضا اتاری لاہور, بنت سردار سمندری, بنت شاہد سیالکوٹ, اسد بلال قادری سیالکوٹ, بنت شفیع الوال, محمد احمد رضا اتاری واکین, بنت عبد الکریم سیالکوٹ, بنت عنایت لاہور, عبد اللطیف اتاری مظفر گڑھ, بنت ناصر اتاریا گجراوالا, بنت شاہد اتاریا کراچی, بنت اکبر حسین. یہ صرف اکبر نام والے آتے ہیں, یہ تھوڑی تشویش ہوتی ہے. اکبر نام چلو منع ہے, یہ میں ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, میں نے لکھ کر رکھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اسود الغابہ کی روایت ہے کہ ایک صحابی کا نام اکبر الحارثی تھا. حارثی یہ ان کا سر نیم قبیلے کا نام تھا. تو ایک صحابی کا نام اکبر الحارثی تھا, تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تبدیل فرما کر چینج کر کے بشیر رکھا. اچھا یہ ہو گئی حدیث پاک. تو آگے جو مفتی صاحب نے مجھے بتایا تھا, اگر کسی نام کے ساتھ صفت کے اعتبار سے اس نام کا حصہ ہو تو حرج نہیں, جیسا کہ علی اکبر, یعنی کون سے علی؟ تو اکبر جو بڑے علی ہیں وہ, کیونکہ وہ چھوٹے علی اصغر تھے, یعنی ان کا نام اصغر نہیں تھا. ہمارے یہاں آج کل نام اصغر رکھتے ہیں, اصغر بنے تو چھوٹا, یہ ایک ان کی صفت تھی کہ چھوٹے تھے. علی اکبر بڑے تھے, اور وہ بیچ میں جو تھے امام زین العابدین, ان کا نام علی اوسط یعنی درمیان علی, یعنی تینوں بیٹے جو تھے امام حسین کے ان کے نام علی تھے, لیکن پہچان کے لیے علی اکبر, علی اوسط اور علی اصغر. تو ہمارا نام یہ علی اکبر کی نسبت ہے, لوگ اکبر رکھ دیتے ہیں, تو اکبر نام رکھنا یہ منع ہے. تو اس لیے جیسے حسین اکبر بڑا حسین, تو اس طرح کوئی یعنی صفت ہو بہت, یعنی میرے کو پریشانی ہوتی رہتی ہے نام رکھنے کے لیے, بھی یہ ہوتا ہے نا اکبر اکبر لکھا ہوتا ہے مطلقاً اکبر. تو الگ بعضوں کا نام کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے, لیکن یہ نکال دیتا ہے. تو اکبر حسین بھی رکھ سکتے ہیں نا, کہ بڑا اکبر, اکبر حسین اردو ترکیب میں, جیسے علی اکبر, اکبر علی. سمجھ نہیں پڑتی. بہرحال یہ کہ بنت اکبر حسین, بنت رمضان کنری سندھ, بنت علی احمد کراچی, ارشاد اتاری ملتان شریف, بنت ولی محمد, خواجہ زین جتوئی, حنیف اتاری کراچی, بنت عبداللطیف راول پنڈی, بنت منظور اتاریا گجراوالا, بنت سعید اتاریا سرگودا, بنت نعمان اتاریا کراچی, سید مزمل کراچی, نصیر احمد اتاری فیصل آباد. قرآن اندازی میں نکلنے والے کا نام ارحم اتاری. ان کو تحفے میں 1200 کا مدنی چیک پیش کیا جائے گا, جو مکتبۃ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے کتابیں لینے کی صورت میں کیش کروایا جا سکے گا. ناظرین سے مزید سوالات. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس کب ہے؟ سوال نمبر دو، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت یعنی برت کب ہوئی؟ سوال نمبر تین، جن صحابہ کرام علیہ مردوان نے دو ہجرتیں کی انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. ہو سکے تو ہر رات اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں، سبحان اللہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب.
اللہ تعالیٰ علیہ، امیر علیہ سنت نے بھی نام رکھنے کے حوالے سے جو بیان ارشاد فرمایا ہے، مکتبۃ المدینہ کی بڑی خوبصورت کتاب ہے نام رکھنے کے احکام. اگر آپ مکتبۃ المدینہ کی کتب و رسائل گھر پر یا اپنے موقع جگہ پر منگوانا چاہتے ہیں تو آپ ایک نمبر جو ہے وہ نوٹ فرما لیں، اور وہ نمبر جو ہے 0313-1139278 0313-1139278 کراچی کے علاوہ حیدرآباد، نواب شاہ، لڑکانہ، سکھر، ڈیرہ الایار، ملتان شریف، خانپور، خانے وال، فیصل آباد، جڑا والا، میاں والی، لاہور، گجرا والا، حافظ آباد، سیالکوٹ، گجرات، راول پنڈی، اسلام آباد اور میرپور کشمیر. تو یہ سروس جو ہے وہ الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے موجود ہے. آپ کتاب رسالے اگر منگانا چاہتے ہیں تو اس نمبر پر بذریعہ ایس ایم ایس، واٹس ایپ یا کال کے ذریعے رابطہ کر کے اپنا آرڈر بک کرائیں. ممکنہ صورت میں پورا طریقہ کار اس کا آپ کو بتایا جائے گا اور آپ کی جو کتب و رسائل ہیں وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جانشین امیر علیہ سنت تشریف فرما ہے، کچھ دیکھیں ماشاءاللہ. رمضانی کسوٹی بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے اور وہ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آج ہمارے ساتھ ہیں کچھ ذمہ داران.
جی جی، اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں اور ایک سائڈ پہ جانشین حضور ہیں، دوسری طرف سے ذمہ دار ہیں، نظر آ رہے ہیں اور ہو بھی سکتی ہے، اس کے ہاتھوں ہاتھ بھی ہو سکتی ہے.
اب یہ تو جہاں سے آواز آ رہی وہاں سے بھی ہو سکتی ہے.
نہیں ہو سکتی ہے، وہاں سے بھی ہو سکتی ہے جہاں سے آواز آ رہی ہے، لیکن اسکرین اس وقت بتا رہی ہے کہ کیا پوزیشن ہے. باقی اب جو صورت حال ہو جانشین،
ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں یہاں ہمارے پاس اسٹوڈیو میں. تو انشاءاللہ آج کی ہم رمضانی کسوٹی جو ہے وہ ہمارے رکن شورا عماد مدنی سے کریں گے انشاءاللہ. کچھ ہی دن میں آپ زیارت بھی کریں گے، اور تاکہ مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بارہا آواز کے ذریعے ہی آپ کا تعارف رہتا ہے.
ابھی تو جو نقد آئے جو مدعا وعدے پہ دل لگائے کال اسکرین پر تو دیکھ،
جیسے جانشین امیر علیہ سنت فرمائے.
صحیح ہے، یہ
ٹھیک ہے، عماد کے ساتھ بھی ہونی چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے.
جی سیٹ بھی ہے موجود یہاں پر، اور انشاءاللہ تشریف فرما. اب آ جائیں، اب آپ آج بہت اچھا یہ موقع بھی ہے اور انشاءاللہ بہت اچھی ترکیب رہے گی.
لبیک رمضانی کسوٹی.
مرحبا مرحبا.
نہیں پہلا سوال یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ مشکل ہے یا آسان ہے، ایسا بھی سوال کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟
دیکھ ہمارا تو یہی ہے نا کہ سیکھنا سکھانا، معلومات ملے، اس میں مشکل آسان کیا ہے؟
خیر اللہ پاک آسانی فرمائے، اور دعا کرنی چاہیے,
یہ وقت چلنا چاہیے,
وقت تو چلنا چاہیے. یہ 22 سیکنڈ میں شروع کی ہے. ویسے یہ جو وقت چلانے والے افراد ہوتے ہیں نا, یہ بہت معاون ہوتے ہیں, بڑے آرام آرام سے وقت چلتا ہے. اس سے پہلے دو باتیں بھی ہو جاتی ہیں, دو باتیں ہم نے اور بڑھا دی ہیں کیونکہ ابھی ٹائم جا رہی ہے. آپ کے جو مرادی شے ہے کیا وہ مقام ہے؟
جی نہیں.
وہ پھر کتاب ہے؟
جی نہیں.
رحمت رب کی لٹانے
مقام نہیں ہے وہ, اور کتاب بھی نہیں ہے. کیا وہ کوئی نوری مخلوق ہے؟
کو مٹانے
یعنی فرشتے وغیرہ, یہی آپ کی مراد ہے نا؟
نوری مخلوق بولا ہے.
جی نہیں, فرشتے نہیں ہیں.
مقام بھی نہیں ہے اور کتاب بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں. کیا وہ انسان ہے؟
جی ہاں.
چلیے جی, تین سوال تو ایسے ہی چلے گئے. کیا بات ہے. صاحب مزار ہیں؟
جی ہاں. اس میں جو ہے وہ
بھائی نمبر آپ لوگ بھائی ٹائم چلا رہے ہیں ایسے, کہاں سے بس سوال ہو گیا ابھی تو وہ جواب دے رہے اور ٹائم چل رہا ہے, یہ غلط بات ہے. اس پہ مجھے بونس میں دو سوالات آپ کو ویسے دے دینے چاہیے, اتنی غلطیاں.
یہ سوال جو ہے نا تھوڑا ٹپیکل ہے, یہ صاحب مزار والا بھی یوں آج جو ہے نا بالکل انوکھی ہے, جو اب تک جو ہے نا یہ ہوئی نہیں ہے.
اچھا وہ صاحب مزار ہونے میں یعنی آپ کا یہ سوال بھائی مائنس کیجئے بھائی, حضرت جناب پی سی آر والے سنائپ بھائی عاشق رسول سنائپ بھائی کرم فرمائے, مائنس کرے 04 کرے جلدی کیجئے بھائی. یہ سوال کا فرمایا کہ وہ سوال نہیں ہوا, انہوں نے یہ ٹائم اتنی جلدی نہیں چلاتے. انڈرسٹینڈنگ یعنی یوں تو نہیں ہے ہماری, لیکن تھوڑا تجربہ ہے, آرام سے چلے گا ٹائم.
اچھا مجھے جو ہے نا حاجی امین تھوڑا یہ تبدیل کرنا پڑے گا, شروع سے کرنی پڑے گی,
شروع سے کرنی پڑے گی. دیکھیے بھائی
بتا دیتا ہوں میں,
بھائی سارے سوالات واپس لیجئے آپ.
آگے سارے سوالات واپس لیتا ہوں,
سارے سوالات واپس.
حاجی امین میرے سے سوچا تو اول العظم انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام
میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تو میرا ذہن چلا گیا تھا اس سوال کے جواب میں. آپ مجھ سے پہلے
پانچوں انبیاء کرام
آپ نے پانچوں سوچے تھے, میرے ذہن میں ایک گمان تھا کہ کبھی آپ جمع میں سوچیں گے. نوری مخلوق میں نے جو کہا تھا نا اس میں میرا جو ذہن میں تھا نا وہ تھا مرسلین ملائکہ, صرف ملائکہ نہیں مرسلین ملائکہ ذہن میں تھا کہ آپ جمع کا بھی کر سکتے, اس لیے میں نے پہلا سوال پوچھا تھا مشکل ہے یا نہیں. کیونکہ ایک مرتبہ آپ کو میں حاجی امین بتاؤں, ہوا کیا خصوصی میں مدنی مذاکرہ ہو رہا تھا تو اس میں انہوں نے جانشین حضور نے مقام پتہ کیا سوچا تھا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جس جگہ پر مزار شریف بننا ہے وہ مقام. یوں بھی ہوتا ہے جی حضور. اب دوبارہ وقت چلائیں,
آج یہ لائیو ہے نا تو ہم کچھ ایسا دونوں شخصیات سے عرض کریں گے کہ تاکہ ہماری جو ناظرین ہیں نا وہ بھی پہنچ جائیں.
یہ یہ
کیونکہ ہم گھروں میں بھی مقابلہ ہوتا ہے نا.
یہ 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 مہربانی, جزاک اللہ
شکریہ. مقصد یہ کہ آسان
ہونا چاہیے,
جیسے جیسا بندہ ہے بندہ بندہ دیکھ کر ہی.
بات بھائی دو پانچ سوال میں پہنچ جائیں بس.
یہ زبردست بات ہے
جی.
چلیں آج چلیں سوال کریں چلیں.
کیا وہ انسان ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ کتاب ہے؟
جی نہیں.
یہ اتنی آسان تو. کیا وہ مقام ہے؟
جی نہیں.
کیا وہ فرشتے؟
جی نہیں.
اللہ کیسی آسان لے کر آ گئے آپ. فرشتے بھی نہیں ہے, انسان بھی نہیں ہے, مقام بھی نہیں ہے, اور کیا نہیں ہے, کتاب بھی نہیں ہے, چاروں میں نہیں ہے. کیا وہ زمانہ ہے؟
جی نہیں.
جی زمانہ بھی نہیں ہے. زمانہ بھی نہیں ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتی ہیں چیزیں. کیا وہ جاندار ہے؟
جی ہاں.
کیا وہ حیوان یعنی جانور ہے؟
جی ہاں.
کیا اس جانور کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کوئی خاص نسبت حاصل ہے؟
جی ہاں.
کیا اس جانور کا نام یا سے آتا ہے؟
جی نہیں.
پھر اس جانور کا نام قاف سے آتا ہے؟
جی ہاں.
میرے گمان کے مطابق آپ کے مرادی جو وہ مبارک جانور ہے وہ قصوہ ہے.
آپ کا جواب درست ہے.
ماشاء اللہ.
حاجی امین کا شکریہ. جی جی حاجی امین کا بھی شکریہ.
تھوڑا اس بارے میں تعارف بھی ہو جائے نا کہ یہ جو مبارک جانور ہے قصوہ، تاکہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے بھی معلومات میں اضافہ.
قصوہ جو ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نا یہ اونٹنی تھی، سواری تھی، جسے اپنے جب ہجرت کے وقت جو ہے وہ جب ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ جب تشریف لے گئے تھے تو اس وقت جو ہے لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ہمارے یہاں آئے، ہمارے یہاں آئے. تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قصوہ جہاں ٹھہرے گی میں وہیں رک کروں گا. تو خیر اللہ کی شان کہ قصوہ اٹھنی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کے پاس یہ بیٹھ گئی، اور وہیں جو ہے وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر قیام فرمایا. اور یہ جو مقام ہے، میں نے کہا لگا تو یہ بھی عرض کر دوں، یہ مقام وہ ہے کہ طبع حمیری ایک بادشاہ تھا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ منورہ پہنچنے سے تقریباً 1000 سال پہلے اس شخص نے جو ہے وہ ارادہ کیا کہ اس بادشاہ نے ارادہ کیا میں جو اپنی سلطنت کا دورہ کروں یا دنیا کا دورہ کروں. تو خیر اب کئی لوگوں کو اس کے ساتھ لشکر تھا، اب اس میں جو نا ایک علماء کا بھی علماء کی بھی جماعت تھی، تو اطباء کی بھی جماعت تھی، اور باقی جو ہے وہ مسلح افواج یہ ساری تھی، اور تقریباً 100,000 کے لگ بھگ یا کہتے ہیں کہ اتنا بڑا لشکر تھا یہ، اتنا بڑا قافلہ. اب یہ چلے، اب یہ جب حرم مکہ پہنچا یہ بادشاہ، چونکہ یہ بادشاہ جہاں بھی جاتا تو لوگ اس قافلے کو دیکھنے کے لیے آتے تھے، اور بادشاہ جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک جو ہے وہ اپنا مال لٹاتا تھا، لوگوں میں مال تقسیم کرتا تھا. اب جب یہ بادشاہ حرم مکہ پہنچا تو یہاں جو وہ اسے کوئی دیکھنے نہ آیا، بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کون سی جگہ ہے کہ میں جو وہ دنیا بھر کا چکر لگا رہا ہوں اور لوگ مجھے اتنا دیکھنے کے لیے، میرے شاندار قافلے کو یہاں کوئی دیکھنے کے لیے نہیں آیا. تو بادشاہ نے جو ہے وہ وزیر اعظم سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہاں کیوں کوئی نہیں آیا. تو وزیر اعظم نے کہا کہ حضور دراصل جو نا یہاں ایک ایسا مقام ہے، ایک خانہ کعبہ کہ جس کے متولی کی زیارت جو نا لوگ اپنی سعادت سمجھتے ہیں، تو یوں جو نا یہاں آپ کے لشکر ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے. تو اب جو بادشاہ کے ذہن میں، بادشاہ نے کہا کہ اچھا یہ بات ہے، تو بادشاہ نے فوری نیت کی، بادشاہ نے کہ میں جو ہے وہ اس مقام کو معاذ اللہ شہید کر دوں گا، خانہ کعبہ کو. اب ادھر اس نے ارادہ کیا اور ادھر جو اس کی نکسیر پھوٹنا شروع ہو گئی اور ناک اور منہ سے خون آنا شروع ہو گیا. اب چونکہ وہ ان کے قافلے کے ساتھ جو وہ طبیب بھی تھے، ڈاکٹرز بھی تھے، اب سب سے بڑے ڈاکٹر کو بلایا گیا تو اس نے علاج کیا مگر کوئی فائدہ نہ ہوا. اب اسی طرح جو نا وہ کرتے کرتے شام گزر گئی یا اگلے دن صبح ہو گئی، تو اب جو علماء میں جو سب سے بڑے تھے عالم ان کو بلایا گیا، تو انہوں نے جو نا بادشاہ کو دیکھ کر کہا کہ مرض جو نا یہ زمینی نہیں ہے، یہ سماوی مرض ہے، یہ آسمانی مرض ہے، یہ زمینی مرض معلوم نہیں ہوتا. تو بادشاہ سمجھ گیا کہ میں نے جو وہ ارادہ کیا تھا کہ خانہ کعبہ کو میں معاذ اللہ شہید کروں گا، تو سکتا ہے اس وجہ سے، تو چنانچہ اس نے فوری اس چیز سے توبہ کی، اس نے رجوع کیا میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گا. ادھر اس نے رجوع کیا اپنے دل میں اور ادھر جو ہے وہ اس کا خون وغیرہ رک گیا.
اب یہ قافلہ جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے جو ہے وہ مدینہ منورہ پہنچا. چونکہ اس وقت مدینہ منورہ جو ہے وہ یہاں کچھ اس طرح کے معاملہ تو نہیں تھے, تو یہاں جو علماء تھے جو بادشاہ کے ساتھ تھے, انہوں نے جب مٹی سونگی تو بادشاہ کے جاتے وقت انہوں نے کہا کہ حضور ہمیں جو نا وہ یہی رکنا ہے, آپ ہمیں اجازت دیں. تو بادشاہ نے کہا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ دراصل جو نا ہم نے یہاں کی مٹی سونگی ہے, تو اس مٹی میں جو خوشبو آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ جو علامت یہاں کے نبی آخر الزمان علیہ الصلوۃ والسلام یہی تشریف فرما ہوں گے, وہ یہی آئیں گے. تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جو آپ لوگوں کی مرضی. اب بادشاہ نے جو نا سارے علماء کے لیے جو نا مکان تعمیر کروائے, اور ایک مکان جو نا دو منزلہ تعمیر کروایا, اور اس وقت جو سب سے جو بڑے عالم تھے انہیں جو ہے نا یہ ایک مکتوب دیا, اور اس مکتوب میں کچھ اس طرح کا مضمون تھا جو کہ میں اپنی یاداشت کے مطابق عرض کر رہا ہوں. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نے جو ہے نا وہ اس میں نعت تھی یعنی تعریف تھی, اور یہ عرض تھی کہ آپ جو ہے نا وہ میرے مکان کو نوازے گا, آپ اسی میں آپ ٹھہریے گا, اور کل برس قیامت میری شفاعت بھی فرمائیے گا. اب یہ بادشاہ جو ہے نا یہ مکان وغیرہ سب تعمیر کروا کے, اور یہ مکتوب جو ہے وہ ان سب سے بڑے عالم کو دے کر بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گیا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نظام قدرت دیکھیں, کہ ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ میری اونٹنی جہاں ٹھہرے گی میں وہیں رکوں گا, میں وہیں قیام کروں گا. تو وہ اونٹنی جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان علی شان کے پاس رکی, اور یہ وہی مکان تھا جو اس بادشاہ نے ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تعمیر کروایا تھا, اور اس نے تمنا کی تھی کہ ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ جب تشریف لائیں تو اس مکان علی شان میں ٹھہریں. اب جب ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں جب تشریف فرما ہوئے تو پھر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مکتوب اس اپنے ہمارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کیا. یہ دیکھیں کہ ہزار سال تک یہ مکتوب چلتا رہا, اور ہزار سال بعد جو وہ کس طرح جو نا یہ ہمارے پیارے اکا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکان علی شان جو وہ نوازا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتوب
جی جی سمجھئے لیٹر,
اور پتا نہیں کیا کیا
بادشاہ نے جو نا ایک لیٹر لکھا تھا سرکاری صلی اللہ علیہ وسلم جی. تو پھر جب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے,
یہ ان کے اولاد میں سے تھے نا غالباً ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ, توبہ ہمیری
جی
رضی اللہ تعالیٰ
نہیں توبہ ہمیری کے اولاد میں سے نہیں تھے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. اس وقت جو بڑے عالم تھے کہ جنہیں بادشاہ نے مکتوب دیا تھا کہ یہ جو ہے وہ نبی آخر الزمان تک پہنچے, کیونکہ بادشاہ تو وہاں سے روانہ ہو گئے تھے.
اچھا اچھا.
وہ جو سب سے بڑے عالم تھے اور جن کو یہ بڑا یہ والا بڑا والا گھر دیا تھا دو منزلہ, تو ان کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ مکتوب اور یہ لیٹر تھا وہ انہی کے پاس تھا.
طبا حمیری
طبا حمیری
طبا حمیری حمیری
اچھا
حمیری
طبا حمیری
طبا
طبا حمیری جی. اچھا تو یہ ایمان لائے تھے
جی, یعنی انہوں نے کہا تھا کہ پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ان پر ایمان لیتا ہوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو قبول فرما لیں. تو اس طرح
وقت سے پہلے ہی مطلب
ہزار
نہیں تھے اس وقت بھی توحید پر, ایسا لگ رہا ہے.
نہیں اصل میں پورا واقعہ نے بیان کیا ہے, تو وہ علماء جو اس وقت اہل کتاب تھے وہ ان کے ساتھ ہی تھے, تو جب بتایا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سارا, تو اسی وقت انہوں نے پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے کی خواہش کا اظہار کیا تھا.
ایک تو وہ تھے ہزار سال پہلے ایمان لے, اور ایک وہ ہیں کہ جو اتنا مطالعہ کرتے ہیں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں, اور ان کو اچھا بھی بولتے ہیں پھر بھی ایمان نہیں لاتے, تو بلیو نہیں کرتے. سب کو بلیو کر لینا چاہیے کہ اللہ کے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہے, ان پر ایمان نہیں لائیں گے تو بہت نقصان ہوگا, قبر میں عذاب, سانپ بچھو اور آگ فائر, جہنم میں ہمیشہ آگ میں اور بچھو سانپ کوبرا کیا کیا بولتے ہیں, تو اللہ کریم ہم سب کو عذاب سے بچائے. تو سارے لوگ جو ہیں جو سن رہے ہیں مجھے, اگر وہ نان مسلم ہیں تو پلیز مسلم ہو جائیں, انشاءاللہ آپ کو دونوں جا کے اس دنیا میں بھی, دنیا سے چلے جانے مرنے کے بعد بھی, آفٹر ڈیتھ بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ملے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.
اصل فائدہ تو آفٹر ڈیتھ ہے,
اور اصل فائدہ آفٹر ڈیتھ ہے, اور دنیا میں بھی سکون ملے گا.
بالکل
ایمان ایمان ہے. رمضان المبارک میں مختلف مدنی کاموں کی مدنی تحریک ہے. ایک رمضان المبارک کی پاکستان کی کارکردگی جو ملی ہے مجلس مدنی انعامات کو, انہوں نے بھیجی ہے. ماہ قفل مدینہ, پورے رمضان کا قفل مدینہ لگانے والوں کی تعداد, قفل مدینہ کیا ہوتا ہے اس کی کافی تفصیل پرسوں میں نے عرض کی تھی, تو 106 کی تعداد ملی ہے. کتنے سائیں بھائی ہیں, کتنی سائیں بہنیں ہیں, یہ وضاحت نہیں ہے. نمبر دو, ماہ مدنی انعامات 185, یہ ماہ مدنی انعامات ماہ رمضان کو منا رہے ہیں خصوصیت کے ساتھ, اس میں مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور انشاءاللہ دوسروں کو بھی ترغیب, ترغیب کے بغیر گزارا نہیں ہے, دوسروں کو بھی بتاتے رہیں اور اپنے ساتھ شامل کرتے رہیں. گھر درس 117 کھجور روٹی سب سے کمزور سحری کے لیے, کھجور روٹی اونلی 33, اس میں بھی بڑھائیں, دوسروں کو ترغیب دیں, کھجور سے طاقت رہتی ہے, انشاءاللہ کمزوری اتنی نہیں آئے گی جتنی آپ کو ڈر لگ رہا ہے. ویسے روزے میں کمزوری تو آتی ہے نا, کچھ نہ کچھ تو آئے گی, تو کمزوری نہیں آئے گی تو پتہ کیسے چلے گا کہ روزہ رکھا ہے. منہ سوکھے گا, پیاس لگے گی, بھوک لگے گی, یوں مطلب روزے کا پتہ بھی تو چلے گا نا. کربلا والوں کی بھوک پیاس بھی شاید یاد آ جائیں گی. مدنی عطیات یعنی چندہ فنڈ 3 زون کی کارکردگی ملی ہے, 670,000 انہوں نے چندہ کیا یا بک کیا. بعد فجر مدنی حلقہ آن لائن 64, آدھ پون ایک روٹی والی تحریک میں 76 شامل ہوئے ہیں. ایک پارا پڑھنے والے, روز کا ایک پارا پڑھنے والے 631, روزانہ 1200 درود پاک پڑھنے والے 202, ماشاءاللہ. یہ اب کئی ایسے ہوں گے جو جنہوں نے ہو سکتا ہے کارکردگی نہ دی ہو, تو انشاءاللہ یہ بس بڑھتا چلا جائے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی صوبان بھائی آپ کی طرف آ رہے ہیں اور آپ سے اب ہم کچھ باتیں سنیں گے. جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سن 1440 میں ایک ایسی چیز ایجاد ہوئی جس نے علم کی دنیا میں انقلاب بپا کر دیا, اور وہ چیز تھی پرنٹنگ پریس, یعنی کتابیں بنانے والی پریس. یہ 1440 میں ایجاد ہوئی. اس سے پہلے لکڑی کے تختوں پر, وڈن ٹیبلٹس کے اوپر مٹی سے موم سے کتابیں لکھی جاتی تھیں, اور جب پرنٹنگ پریس بنی تو پہلے ہی دن 3600 کتابیں پرنٹ ہوئیں, اور یہ دنیا میں ایک انقلاب تھا. اور آج اس وقت جب سن 2020 میں ہم موجود ہیں تو تقریباً 22,00,000 کتابیں پوری دنیا میں سالانہ پبلش ہوتی ہیں, 2.2 million. دیکھیے جب 1990 میں ایم آر آئی ایجاد ہوئی, میگنیٹک ریزونینس امیجنگ, ہم میں سے بہت سے جانتے ہوں گے کہ ایکس رے کے بعد سیٹی اسکین اور ایم آر آئی مشینیں ایجاد ہوئیں, اور ہم نے پہلی بار ایک انسانی دماغ کو, زندہ انسانی دماغ کو کام کرتے ہوئے دیکھا, تو ہمیں پتا چلا کہ بکس, یہ کتابیں دماغ میں کس طریقے سے تبدیلی لے کر آتی ہیں. دیکھیے انسان جب پیدا ہوتا ہے تو وہ دیکھتا ہے، سنتا ہے، بولتا ہے، چھوتا ہے، چکھتا ہے، لیکن پڑھتا نہیں ہے. اور جب وہ پڑھتا ہے تو واقعی اس کے دماغ میں حیرت انگیز تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جنہیں کہا جاتا ہے کہ اٹ انلاکس ریمارکیبل پارٹس، یعنی چھپی ہوئی طاقتیں، دماغی طاقتیں وہ یہ کتاب کھول دیتی ہے. اور جب انسان پڑھتا ہے اس کے دماغ میں نئے نئے کنیکشنز بنتے ہیں. ہمارے گھر کے باہر سڑک ہوتی ہے، اس سڑک کے اوپر ٹریفک جاری ہوتی ہے، اور جب وہ ٹریفک زیادہ ہو جاتی ہے تو سڑک کو کھلا کرنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جب انسان پڑھتا ہے تو دماغ کی سڑکیں بھی کھلی ہوتی ہیں. یقیناً ایک اچھی کتاب میں یہ طاقت ہے کہ وہ انسان کو بدل سکتی ہے. اور اب یہ سوال جو میں شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں کرنے لگا ہوں، میں پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ 17 سال سے یہ سوال میرے دماغ میں موجود ہے، سنس 17 ایئرز، اور ابھی پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض کرنے لگا ہوں. دیکھیے 1981 میں دعوت اسلامی کا قیام عمل میں آیا. بہت بڑا مشن اور بہت بڑا مقصد تھا کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یقیناً آپ کتنا سوچتے ہوں گے اس وقت کہ اتنے بڑے مشن کو پورا کیسے کیا جائے گا، یہ کام کیسے ہوگا، پوری دنیا سامنے ہے. اور پھر آپ نے ایجنٹس آف چینج یعنی تبدیل کرنے والی ان چیزوں کو دیکھا ہوگا کہ میں کن چیزوں کو لوں، کن چیزوں کو اس سفر میں ساتھ لے کر چلوں تو یہ خواب اور یہ مقصد یہ پورا ہو. اور مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے کتاب کو چنا، کیونکہ 1981 سے لے کر آج 2020 تک آپ کا رشتہ کتاب سے مضبوط ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. دعوت اسلامی کی پوری پرنٹنگ پریس ہے جس میں لاکھوں لاکھ کتابیں چھپ رہی ہیں، جنہیں پڑھنا بھی نہیں آتا وہ آپ کی دعا سے حصہ حاصل کرنے کے لیے اڈلٹ ہو کر بڑی عمر میں آ کے بھی پڑھنا سیکھتے ہیں کہ ہمیں میر السنت کی وہ دعا سے حصہ مل سکے. جو پڑھنا نہیں بھی چاہتے کھینچ کھینچ کے آپ لا کے ان کو پڑھاتے ہیں. دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کو میں ایک بات عرض کرتا چلوں کہ میں یہ سوال جن سے کر رہا ہوں وہ اس وقت دنیا میں شاہکار کتابوں کے مصنف ہیں. ہی از اے رائٹر آف فیضان سنت جس کی پبلشنگ دنیا کی ٹاپ کلاس کی کتابوں میں ہوتی ہے اور کئی زبانوں میں ہوتی ہے. غیبت کی تباہ کاریاں، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، یہ وہ منفرد موضوعات ہیں جس پر شاید آپ کو بڑی سے بڑی لائبریری میں کتابیں نہ ملیں. تو میں امیر علیہ سنت بانی دعوت اسلامی سے پہلا سوال تو یہ عرض کروں گا کہ کیا واقعی حضور آپ کی آنکھوں کے سامنے جو اتنا بڑا مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، کیا یہ کتاب واقعی اس مقصد کو حاصل کرنے میں کوئی بہت اہم چیز ہے؟ اور کیوں آپ اتنا اصرار کرتے ہیں کہ میں اور ہم سب یہ کتابیں اتنی زیادہ پڑھیں؟
والصلاة والسلام على رسول. دیکھیے کام جب شروع ہوا اس وقت تو اتنا کچھ ذہن میں تھا نہیں، نہ کوئی مطلب یہ کہ ایسی کتاب تھی کہ جس کو پڑھ کر مسجدوں میں درس دیا جائے. نیز جہاں تک کتابوں کو پڑھنے کا تعلق ہے، ذرا وہ تو زمانے سے تھا، جب سے ہوش سنبھالا اور مذہب کی سوچ ملی تو دینی کتابیں پڑھنے کا شوق تو تھا مجھے. اور لائبریری کے ممبر بنے تو لائبریری سے کتابیں دینی میں لاتا تھا، پڑھتا تھا. تو آہستہ آہستہ پھر دعوت اسلامی بنی، تو اس وقت جب دعوت اسلامی بنی تو اب اس میں کوئی پڑھنے کے لیے کتاب مسجدوں میں درس دیا جائے یہ ضروری تھا. تو پھر ہمارے ایک دوست نے یہ مشورہ دیا، حاجی توفیق، جن کا پہلے بھی تذکرہ ہوا، یہ ان کا مطالعہ وسیع ہوتا تھا، اللہ ان کو سلامت رکھے. تو انہوں نے یہ مکاشفۃ القلوب کا مشورہ دیا، تو سمجھ میں آ گئی. تو مکاشفۃ القلوب اپنے جو امام غزالی کی طرف منسوب ہے یہ کتاب، یہ مسجدوں میں اس کا ہم نے درس شروع کیا. لیکن ظاہر ہے کہ ہم جو چاہتے تھے وہ ان کی اس کتاب میں، کتاب بہت اچھی ہے لیکن ظاہر ہے کہ تنظیمی اعتبار سے کتاب ہونی چاہیے. اس کے لیے کوششیں کی کہ یہ کتاب کیسے تیار ہو. تو کون لکھے تو میں نے چند جگہ کوشش کی کہ آپ لکھ دیں آپ لکھ دیں, لیکن کوئی کامیابی نہیں ملی. پھر آپ ہی کے شہر لاہور کے ایک عارف ہوتے تھے, ڈاکٹر طارق اور عارف, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہوتے تھے, بہت ماشاءاللہ پیارے سائیں بھائی تھے. انہوں نے, ڈاکٹر عارف نے مجھے سمجھایا, بولا تم ادھر ادھر مارے مارے پھر رہے ہو, اس کو بولتے ہو لکھو, اس کو بولو, وہ پتہ نہیں لکھ بھی لیں گے کوئی تو ان کو بھی قوم کندھے پر اٹھائے اٹھائے پھریں گی. اب خدا جانے ان کا ذہن کیا ہوگا, سیاست میں اس میں اس میں, تو تم کو تو چلنے کا تمہارا ٹریک ہی الگ ہے, تو اس میں یہ نہ چلے کوئی ایسا آدمی کہ بعد میں تم کو پریشانی ہو جائے گی. بہت یعنی کہ مدنی نقطہ بیان کیا انہوں نے, بولا جیسا بھی ہے کتاب تم لکھو. جب دعوت اسلامی کو چلا نہیں تم کو, تو کسی کو کر کے تم کہیں پھنس جاؤ گے, تمہارا مقصد تتر بتر ہو جائے گا. خیر, تو میں نے پھر وہ آخر کار ہمت باندھی اور جو ہو سکا وہ اب دنیا کے سامنے. یہ کتاب کے بغیر واقعی گزارا نہیں ہے. آپ بڑی پیاری بات کر رہے ہیں کہ وہ علم اور کتاب دونوں کا ایک طرح سے چولی دامن کا ساتھ ہے. سن سن کر بھی علم حاصل ہوتا ہے, علم کتاب کا محتاج نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کتابیں نہیں پڑھاتے تھے کھول کر, اور صحابہ کرام نے کوئی کتابیں پڑھ کر علم حاصل نہیں کیا. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ڈائریکٹ علم حاصل کیا, اور خود قرآن کریم اس وقت کتابی صورت میں تشریف فرما نہیں تھا. بعد میں نے, ویسے کتاب ہی ہے قرآن کریم, کتاب ہی ہے, اس کو کتاب ہی کہا ہے قرآن میں, لیکن ہم جس کو کتاب بولتے ہیں چھپی ہوئی بائنڈنگ کی ہوئی, تو بائنڈنگ شدہ قرآن کریم اس وقت نہیں تھا. یہ بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ شرف ملا جامع القرآن کے لقب سے ملقب ہوئے. تو یوں قرآن کریم کائنات کی سب سے عظیم کتاب ہمارے پاس آئی, اور اس کی جو بھی برکتیں ہیں وہ مسلمان جانتے ہیں. پھر حدیثوں کی کتابیں, یہ بہت بعد میں مدون ہوئی. اگر یہ کتابوں کی تاریخ آپ پرانی بتا رہے ہیں, لیکن سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کوئی لکھی ہوئی کتاب کا, کتاب جس کو بولتے ہیں, وہ مجھے پتا نہیں ہے. ایسا کتابیں تھیں مطلب, تو لیکن اس کا چرچا نہیں ہے, یوں کہہ لیجئے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت سے وہ سیکھتے تھے, کتابوں کی محتاجی بھی نہیں تھی. اصحاب صفا کتابیں لے لے کر بیٹھتے تھے, ایسی کوئی روایت میری نظر سے نہیں گزری, اور سرکار سے سیکھتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
یہاں تھوڑی سی وضاحت اگر آپ فرما دیں کہ جسے قرآن پاک بھی حضور علیہ السلام کے زمانے میں لکھا جاتا تھا مختلف چیزوں کے اوپر, اور اسی طرح احادیث طیبہ بھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور آپ کے پاس لکھی جاتی تھی.
وہ تو لکھی جاتی تھی, مگر میں نے بائنڈنگ شدہ کتاب, جیسے کاغذ پہ جو لکھی ہوئی ہم اس کو کتاب بولتے ہیں. پہلے تو کتاب رکھنے کے لیے بڑے بڑے گوڈاؤن چاہیے, یعنی کہ جیسے ہڈیوں پر, اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا ہوا ہے, تو یہ کوئی اس طرح کی اتنی سی بائنڈنگ شدہ ہماری کتابوں جیسی تھوڑی, تھپے ان کے, اچھا پتوں پر, چمڑوں پر, تو پورے پورے تھپے ان کے ظاہر ہوتے ہوں گے. وہ کس طرح یہ علم دوست ہے کس طرح سنبھالتے ہوں گے, تو بڑی جگہیں ہوتی ہوں گی ان کے لیے جو یہ الگ سے اس کو رکھتے ہوں گے. پھر یہ کہ اس کی حفاظت کیسے ہو, چمڑا ہے تو اسخیر اس پر کوئی اور مخلوق بھی آ سکتی ہے, کیڑے وغیرہ, اس کی بھی یہ کچھ ترکیب تو کرتے ہوں گے نا کہ یہ چیز محفوظ رہے. پتے ہیں تو پتے بھی وہ لیتے ہوں گے کہ جو مطلب یعنی کہ کتاب کو باقی رکھیں, باقی پتا سوکھتا ہے مرجھاتا ہے تو سوکھے ہوئے ہوتے ہوں گے, تو یہ اس وقت یہ ٹیکنالوجی ہوتی ہوگی, ان کو لکھنا آتا ہوگا, ہم تو نہیں لکھ سکتے پتوں پر.
اوراق وغیرہ بھی نہیں ملتے, اوراق کاغذ وغیرہ
ایجاد ہوا تھا
جی, ہوتے یعنی بہت پرانے ہیں. سر یہ جو سبحان میں نے گفتگو کی ہے وہ پرنٹنگ پریس کی ہے, یعنی وہ جو کتاب کے چھپنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے حوالے سے بات کی ہے. باقی اوراق تو بہت پرانے ہیں.
کاغذ کی ایجاد میرے خیال میں تو 5000 سال پہلے ہوئی تھی.
ہاں
آج سے
5000 سال تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے ہو گیا.
اب اس وقت کاغذ کس طرح کا ہوتا تھا لیکن زیادہ تر یہ چمڑے کھال ہڈیاں اونٹ کی ہڈیاں اور اس طرح کا تذکرہ زیادہ ملتا ہے اسے لکھنے کا. یا تو کاغذ ہوں گے تو وہ دستیاب نہیں ہوتے ہوں گے آسانی سے.
امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کا میں نے یہ ارشاد پڑھا ہے, انہوں نے خود اپنی جو سیرت لکھی ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے پاس اتنی رقم نہ تھی کہ ہم کاغذ خرید سکتے, تو وہ ہڈیوں وغیرہ پر لکھنے کا سلسلہ تھا. شاید خریدنے کی استطاعت کا بھی یہاں کو طاقت کا معاملہ ہوگا کہ خریدا نہیں جا سکتا ہوگا.
اس میں ہڈی وغیرہ پر جو لکھا جاتا تھا چمڑے اور ان چیزوں پر وہ ضرورت کے وقت لکھا جاتا تھا.
سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے وقت
قرآن باقاعدہ کاغذ,
مگر وہ بھی چمڑا نہیں ہے جو تصویر آتی ہے, کھال پر لکھا ہوا نہیں,
معلوم نہیں وہ کس طرح کا ہے. لیکن برالی کی کاغذ ہے پرانا اور محدثین کے خاص طور پہ حالات اس کے حوالے سے ملتے ہیں. جیسے آپ نے یہ سنبھالنے کی بات کی نا, تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ تعالی جو مصنف سنن ابی داؤد جن کی مشہور کتاب ہے, تو ان کے حالات میں یہ ہے کہ ان کی ایک آستین بڑی ہوتی تھی اور ایک آستین چھوٹی ہوتی تھی. تو بڑی آستین میں یہ جو کاغذ پر انہوں نے احادیث لکھی ہوتی تھیں جو جمع ہو جاتی تھیں, تو یہ اس کو اپنی آستین کے اندر رکھا کرتے تھے بڑی والی میں, اور دوسری میں بڑی کی ضرورت نہیں ہوتی تو اس کو چھوٹا رکھا کرتے تھے.
یہ اس وقت کا کلچر ہوتا ہوگا, اب کو چھوٹی بڑی رکھ نہیں سکتا, مسائل ہو جائیں گے.
اچھا یہ بھی ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نا 7 نسخے جو لکھوائے تھے قرآن پاک کے, اور پھر 7 مختلف جگہوں پہ رکھوائے تھے, پہلے میں نے ایک مدینہ منورہ, ایک مکہ شریف, ایک بحرین میں, اور 4 جو وہ کہیں اور. تو وہ ظاہر ہے کہ اگر اونٹ یا کیا کہتے ہیں وہ ہڈی وغیرہ یا کھال وغیرہ پہ ہوتی تو یہ بہت بڑا ہو جاتا. اور یہ جو آپ نے فرمایا نا کاغذ شہادت کے وقت جو تصویر جو آتی ہے وہ خون والی, تو یہی کہ اس وقت کاغذ والا نسخہ محسوس ہوتا ہے.
کاغذ کا ہوگا
اللہ والا.
اچھا اللہ بہترین ہے. بہرحال یہ کہ اس وقت کس طرح حفاظت کرتے ہوں گے, بارشیں اور لینتر کی چھتیں بھی نہیں ہوتی تھی, لیکن کوئی تو ترکیب ہوتی ہوگی.
بارش
دھوپ, اب یہ کہ دھوپ بھی تو میری سراط الجنان تشریف فرمائے کھڑکی کے پاس, یہاں بھی توجہ گئی کہ وہ دھوپ شریف نے وہ کلر جو ہے نا اس کو قبول کر لیا.
چھپ جاتا ہے. اس پر پوری کتابیں ہیں علماء کی, یہ کتابیں کس طرح رکھتے تھے اور حفاظت کس طرح ہوتی تھی, تصاویر بھی اس زمانے کی تصویریں بھی ملتی ہیں کہ کس طرح وہ کمروں کے اندر پوری پوری ان کی چھت تک جو ہے وہ جاری ہوتی تھی کتابیں.
اور کاغذ بھی پتہ نہیں آج کل جیسے ایک سے باریک کاغذ نکلے
نہیں,
ویسے تو نہیں ہوتے ہوں گے.
نہیں
ابا ہر چیز تبدیل ہوئی ہے نا, لکھنے کا انداز تبدیل ہوا ہے. پہلے یہ قلم نہیں تھے جیسے آج قلم ہے, تو کاغذ میں فرق ہوگا. اسی طرح کپڑا ہے, آج جو آپ اور ہم جو کپڑا پہنتے ہیں آج, جس طرح لوموں میں اور سیٹلائٹ جو لوموں کے ذریعے اور جو مشینوں کے ذریعے کپڑا بنتا ہے, جس طرح ڈائنگ ہوتا ہے, وائٹ کپڑا بھی ڈائنگ ہی ہوتا ہے جس کا ایک وائٹ کلر ہے. تو کل جو پہنے جاتے تھے ان کے کپڑوں کا عالم کیا ہوگا, ان کی موٹائی یا پتلائی کا عالم کیا ہوتا ہوگا, وہ ایک الگ چیز ہے. اب یہ کہ یہ اب ارشاد فرمائے صوبان بھائی, آپ نے جو ساری تفصیلات پوچھی اور جو آپ جو نتیجہ نکالنا چاہتے تھے, جو معلومات لینا چاہتے تھے, یا امیل سننے سے جو آپ چاہتے تھے کہ یہ شاید جوابات ہوں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ کچھ آپ کا مدعا یا آپ کا مقصد پورا ہوا؟ ایک کریکشن کرتا چلوں, دعوت اسلامی کا پرنٹنگ پریس تھا مکتبۃ المدینہ کا, لیکن اب ہم نے پرنٹنگ پریس ختم کی, اس کو تھوڑا ٹائم ہو گیا. ہم پروڈکشن کی طرف نہیں, ہم نے ڈسٹریبیوشن کی طرف اپنی ساری طاقت لگا دی ہے, کیونکہ ہمارا اصل بیس تھا ڈسٹریبیوشن تقسیم, تو ہماری بہت ساری طاقت جو ہے نا پروڈکشن میں لگ جاتی تھی, اور پھر اس کے کافی ایشو, کیونکہ انڈسٹری ہے پروڈکشن, تو اس کی کافی طاقت اور ہمارا بہت سارا معاملہ یا جو بھی کہہ لیں وہ پروڈکشن میں لگ جاتا تھا. الٹیمیٹ جو ہمیں جو ریزلٹ لینا تھا وہ تو ڈسٹریبیوشن سے لینا تھا, نہ کہ پروڈکشن سے لینا تھا. تو جو کام پروڈکشن سے ہم کرتے تھے اس میں جو ہماری طاقت لگتی تھی اس کو ہم نے کلوز کیا, اور اب ہم مطلب کہ پروڈکشن دعوت اسلامی نہیں کرتی, دعوت اسلامی کہیں اور سے پروڈکٹ کروا لیتی ہے, یعنی پرنٹ کروا لیتی ہے, اور ہم
زیادہ تر ہم نے ابھی اپنا جو دھیان ہے وہ ڈسٹریبیوشن پر دیا ہوا ہے. ماشاءاللہ لکھ کر ملتا ہے, میرے سنت بھی لکھ کر دیتے ہیں, المدید العلمیہ کی طرف سے بھی لکھ کر ملتا ہے, تو یہ ہو رہا ہوتا ہے. اب آپ کی طرف آتے ہیں کہ آپ فرمائیے.
جی اس میں سب سے پہلے تو امیر علیہ سنت نے پہلے کلیئر فرما دیا کہ آبویسلی شروع میں ہی آپ نے یہ طے فرمایا کہ درس ہوگا, یعنی کتاب سے ہم آگے دین کے کام کو اور اس کوشش کو لے کے چلیں گے. قبلہ نگران شورا نے بھی جو بات ارشاد فرمائی تھی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کے حوالے سے, ایک بہت مشہور جملہ بولا جاتا ہے یونیورسٹیز وغیرہ میں کہ نالج از پاور, علم طاقت ہے. اس جملے کو جب میں نے اس کی ہسٹری دیکھی کہ جملہ کب یہ بولا گیا اور کیوں استعمال کیا گیا, تو علم طاقت ہے اسی لیے کہا جاتا تھا ماضی میں کہ علم صرف طاقتور لوگوں کے پاس ہوتا تھا, یعنی علم سیکھنے کے لیے یونیورسٹیز میں تعلیمی اداروں میں جانا یہ وہی لوگ کر سکتے تھے جو امیر ہوتے تھے, علم کی اثر سب تک نہیں تھی. پھر اب تو اس طرح بڑھتا چلا گیا. میں ایک چیز امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو میرے پاس سٹیٹسٹکس ہیں, جو میرے پاس اعداد و شمار ہیں, 65% سے زیادہ طلباء جو یونیورسٹی سے اور تعلیمی اداروں سے جاتے ہیں وہ 65% سے زیادہ جانے کے بعد کتابیں نہیں پڑھتے, وہ اپنے کاروبار میں اپنی جابز وغیرہ میں کھپ جاتے ہیں. جس طرح ایک ڈاکٹر ہے, ڈاکٹر کے اوپر لازم ہے کہ اس نے ہر سال کچھ نہ کچھ کانفرنسز ہوتی ہیں جن میں اس نے جانا ہے, کتابیں پڑھنی ہیں, امراض نہیں آ رہے ہیں, دوائیاں نہیں آ رہی ہیں. ایک مفتی صاحب ہیں دارالافتاء میں تشریف فرما ہیں, کتابیں انہوں نے پڑھنی ہیں, مسائل نہیں آ رہے ہیں, زمانہ بدل رہا ہے. اب یہاں پر ایک انسان کتاب سے رابطہ رکھ ہی نہیں پا رہا, وہ کپڑے کا کام کرتا ہے, کپڑا دیا, پیسے لیے, کام ختم ہو گیا. کتاب سے محبت جس طرح امیر علیہ سنت نے بھی فرمایا, اور واقعی جتنی کتاب سے محبت آپ کو ہے, فی زمانہ بہت علماء کے میں نے یہ تاثرات سنے کہ امیر علیہ سنت کے چاہنے والوں کو واقعی کتاب سے محبت ہوتی ہے. حضور میری محبت کتاب سے ہو جائے, مجھے اس کا طریقہ ارشاد فرما دے.
اس کے فوائد پر نظر آپ کی مجھ سے زیادہ ہے, فوائد کی جب معلومات ہوگی تو محبت بھی ہو جائے گی. کتاب کے ذریعے تو انسان ادھورا ہے, کیونکہ وہ سن سن کر بھی جو علم حاصل کرے گا, بے شک وہ بھی ایک طریقہ تو ہے لیکن وہ اپنی جگہ پر ہوگا. ایک کتاب میں تو وہ ذخیرہ, ایک خزانہ دفن ہوتا ہے, پورے پورے خزانے کتاب میں ہوتے ہیں. اس کو اگر یہ سننے کے لیے اتنا ٹائم نکال نہیں سکتا, سنانے والا بار بار مل نہیں سکتا اور اس کی مرضی کا سنا نہیں سکتا, کتابیں اپنی مرضی کی مل جاتی ہیں, اس کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا. اب تو کاغذ کی کتابوں کی بھی حاجت نہیں ہے, اب تو یہ موبائل فون میں پوری پوری لائبریری آ جاتی ہے, کتاب اتنی سستی ہو گئی ہے. تو پرنٹنگ پریس اور یہ کاغذ کی جو انڈسٹری اور یہ سب میرا خیال ہے اس وقت یہ دوسرے کاروبار ڈھونڈ رہے ہوں گے. ذرا اب کتابوں کا اٹھان تو کم ہو گئی نا, یہ اسی سے گزارا ہو جاتا ہے. کمپیوٹر سے آپ کون سا کتابوں سے نکالتے ہوں گے معلومات؟ کاغذ کی کتابوں سے آپ نے کمپیوٹر میں سے ہی نکالنا ہوتا ہے سارا, نیٹ سے. تو یہ دنیا سے استفادہ کر ہی رہی ہے. اب نیٹ کی معلومات ہوتی ویسے اپ ڈاؤن ہے تھوڑا, اس میں کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. کتاب پھر بھی تحقیق سے لکھتی ہے, لکھی جاتی ہے, اور نیٹ پر پتہ نہیں چلتا کس نے ڈاؤن لوڈ کیا, یا کیا کہنا چاہیے کس نے لوڈ کیا اس کو. وہ ہر بولتے نا ایرا خیرا نتو خیرا, جس کو یہ چلان آ گیا نا پوری پوری کتابیں اس پر وہ لوڈ کر رہے ہیں, ہم لوگ نکال رہے ہیں, ہم آگے بڑھا رہے ہیں. اور اگر یہ ایک غلطی اس نے کی ہے نا, اور اسی غلطی کو پڑھ کر آپ نے بیان کیا, آپ سے سن کر میں نے بیان کیا, مجھ سے سن کر تو کسی اور نے بیان کیا, لوگ تو ہم پر اندھا بھروسہ کرتے ہیں. تو اس طرح مطلب ایک غلط بات جو ہے نا اس کو پر لگتے ہیں, یہ بھی ایک پرابلم ہے.
ایک سرچ انجن
ہے, ویلیو جو ہے نا وہ اسی کتاب کی ہے کہ جو مستند شخص نے لکھی ہو, ورنہ یہ کمپیوٹر سے یا نیٹ کے ذریعے جو معلومات ہے نا یہ کمزور ہوتی ہے.
ابھی معلومات
یہ پچھتاوے کا سبب بھی بنتی ہوگی.
ابھی معلومات کا جو ذریعہ بن گیا نا وہ ایک سرچ انجن ہے, یعنی کہ موبائل پر جس کے ذریعے آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز چاہیے, تو ایک اس کو سرچ انجن کہتے ہیں, گوگل نام ہے, اور دنیا کا یہ سب سے فیمس ترین سرچ انجن کہلاتا ہے.
اور یہ اب اس کے اس پہ جائیں تو اب کس کی کتاب ہے, کس کی تحقیق ہے, کس کی تحریر ہے, کوئی نہیں پتا, خالی نام لکھے ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن جب پرنٹ ہوتی ہے چیز تو وہ سب پتا ہوتا ہے کہ یہ پرنٹ ہو رہی ہے ایک چیز اور اتنی کوانٹٹی میں پرنٹ ہو رہی ہے تو وہ کس کی ہے کیا ہے, اس کا انٹروڈکشن بھی ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیز ہے. تو اب گوگل پر آپ جائیں تو مسٹر گوگل سے پوچھیں تو وہ آپ کو جواب دیتا ہے. گوگل اتنا مشہور ہو گیا وہ ملیشیا میں پچھلے, یہ باقاعدہ اخبار میں آیا, یعنی اخبار کی خبر بتا رہا ہوں, پچھلے دنوں ملیشیا میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے تو باپ کو یہ تھا کہ میں اس کا نام ٹیکنالوجی اور ایجاد پر کوئی ملک کا بیٹے کا نام رکھوں گا. فائنلی کسی نے کہا واٹس اپ نام رکھ دے, کسی نے کیا نام رکھ دے, تو اس نے اپنے بیٹے کا نام گوگل رکھا ہے. تو یہ آج یہ اخبار کی خبر بتا رہا ہوں میں آپ کو, گوگل رکھا ہے. اور یہ مطلب اب دنیا میں جو اب پہلے اس کی ماں ملیشیا کا انڈونیشیا کا یا ملیشیا کا ہے, پہلے مہاراجی نہیں تھی, اب مہاراجی ہے کہ میرا بیٹا پیدا ہوتے مشہور ہو گیا گوگل گوگل. تو یہ اب یہ اس کا چٹکلا بولے, اس کو اب جو بھی نام بولے, یہ ہو رہا ہے فی الحال.
گوگل کا معنی کیا؟
یہ ایک سرچ انجن ہے, اس کا کوئی نہ کوئی معنی ہوگا ضرور, جی ڈبل او جی اے جی کا
معنی سب دیکھتے نہیں ہے. یہ حیرت انگیز خبر میں نے پڑھی تھی پچھلے دنوں کہ کسی کا بچہ پیدا ہوا, اس عقل مند نے, اب میں الٹ تو کہہ نہیں سکتا نا, سن رہا ہوگا تو برا لگے گا نا, سمجھ جانا چاہیے کہ اس عقل مند نے بچے کا نام رکھا کورونا. یقین آئے گا؟
یقین مجھے اس لیے آ جائے گا کہ ایک کا نام کورونا رکھا, دوسرے کا نام کووڈ رکھا ہے, ایک اور بچے کا نام کووڈ رکھا.
اب
یہ کووڈ, یہ کووڈ ہی بیماری ہے جس کو کورونا کہتے ہیں, کووڈ 19 بیماری ہے, وائرس کا اصل نام کووڈ 19 ہے.
اچھا اچھا,
اس کو کورونا بولتے ہیں. تو یوں الگ الگ مطلب, جیسا مفتی صاحب نے پچھلے دنوں بتایا تھا کہ کسی نے اپنے بچے کا نام خناس کے متعلق, کہ بھائی قرآن میں خناس ہے تو میں خناس نام رکھ لوں. تو اب یہ ہے, تو کوئی یو ایس پہ سو رکھ لے گا, تو کوئی کیا رکھ لے گا, وہ کیا رکھ لے گا, یعنی کہ یہ واقعی معنی پر نظر نہیں ہے. تو اب
اصل شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ یار نام تو ہوگا بدنام ہی صحیح. اب تذکرہ تو کورونا کا ہوا نا, کسی کے بیٹے کا.
علم کی معلومات کی کمی. اچھا, اب امیر سنت نے جو کتابوں کے تعلق سے بتایا, میں تھوڑا سا عرض کرتا چلوں. کتاب ایک دوست کی طرح ہی ہے, جیسے دوست بنانے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کس کو دوست بنا رہا ہوں, کتاب لینے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ میں کون سی کتاب لے رہا ہوں. جس طرح ایک شخص کی صحبت آپ پر اثر رکھتی ہے, اس طرح کتاب بھی آپ پر ایک اثر رکھتی ہے. آپ کر پر کس کی کتاب رہیں یہ ضرور دیکھنا ہے. جس کی آپ کتاب پڑھ رہے ہیں وہ خوف خدا والا ہو, عاشق رسول ہو, علم و عمل کا پیکر ہو, اس کی بات درست ہو, اتھینٹیکیٹ ہو, اور بڑی مطلب مضبوط انداز سے بات کرتا ہو, اور اس کی بات قرآن و حدیث سے کہیں چیلنج نہ ہو سکتی ہو, یہ ساری چیزیں دیکھنا بہت ضروری ہے کتاب میں. جب تک آپ ایسے شخص کی جب بھی کتاب پڑھیں گے آپ, وہ کتاب جب تک آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ غیبت سے بچے ہوئے ہیں, جب تک کتاب پڑھ رہے ہیں آپ چگلی سے بچے ہوئے ہیں, جب تک آپ کتاب پڑھ رہے ہیں آپ فضولیات سے بچے ہوئے ہیں. 40 سال کا کسی شخص کا تجربہ, جس نے 40 سال 50 سال تجربے کے بعد کتاب لکھی ہے, آپ 2 گھنٹے کے مطالعے میں اس کے 40 سال کے تجربے سے بہت کچھ لے سکتے ہیں. آپ کا ٹائم بچاتا ہے کتاب کا مطالعہ, اگر آپ ایسی مضبوط کتاب کا انتخاب کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. تو مقتدۃ المدینہ کی کئی کتابیں اور ہماری ویب سائٹ نے, آئی ٹی نے کئی کتابیں آپ کے لیے لائبریری میں رکھی ہیں. آپ ایک دفعہ اس لائبریری میں جائیں, یہ ڈیجیٹل لائبریری ہے دعوت اسلامی کی, ایک بار جائیں انشاءاللہ پھر آپ اس کا اس میں اس باغ میں گھومتے رہیں. ماشاءاللہ علم دین کا باغ ہے, مدینہ مدینہ ہوتا ہے. مفتی صاحب کچھ فرمانا چاہ رہے ہیں؟
جی, ایک بزرگ تھے ابو العلا حمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, علامہ سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے شرح صدور میں, کہ مرنے کے بعد کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو دیکھا کہ وہ ایک شہر کے اندر ہیں جس کے سارے در و دیوار یہ کتابوں سے بھرے ہوئے تھے, پورا شہر کتابوں کا تھا. تو ان سے پوچھا انہوں نے کیا یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ اس طرح کے شہر کے اندر موجود ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی کہ اللہ عزوجل جس طرح میں دنیا میں علم کے اندر مشغول لیتا ہوں تو اسی طرح مرنے کے بعد بھی مجھے یہی سعادت عطا فرمانا, تو اللہ نے مجھے یہ شہر عطا فرمایا.
بہت بہت شکریہ صوبان بھائی, ماشاءاللہ. جی سوالات چلائیں.
کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پورا نام محمد عبداللہ نہیں رہ سکتے، یا تو خالی عبداللہ رکھیں یا محمد رکھیں، تو برائے مہربانی مجھے جواب عنایت فرما دیجیے.
محمد عبداللہ، محمد عبد الرحمان، یہ نام رکھ سکتے.
محمد فرقان اتاری سیالکوٹ سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے، کیا قیامت کے دن کوئی سکون میں بھی ہوگا، اور پیاس کی شدت میں نیک لوگ کیا کریں گے؟
سکون میں تو جن پر اللہ کا انعام ہوا، اہل ایمان مسلمان، یا پچھلی امتوں میں بھی جو نبیوں پر ایمان لائے تھے وہ بھی اہل ایمان ہیں، اور وہ سکون میں ہوں گے. اور قرآن کریم میں تو صاف ارشاد ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کوئی غم ہوگا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف، انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے. تو جنہیں خوف نہیں ہوگا، غمگین نہیں ہوں گے، وہ سکون میں ہی ہوں گے. انڈرسٹوڈ. پھر رہی پیاس، تو ایسوں کو پیاس تڑپائے گی کیسے؟ ہوں گے یعنی جو پیاسا شدت سے پیاس لگی ہے وہ سکون میں نہیں ہے، وہ مسترب ہے، بے قرار ہے، تو وہ سکون میں ہی ہوں گے، انہیں پیاس بھی نہیں ستائی ہے اللہ کی رحمت سے. جب جامع کوثر نصیب ہوگا مبارک ہاتھوں سے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے، تو ایک بار جس نے جامع کوثر پیا وہ پھر کبھی بھی فور ایور اس کی پیاس خلاص، یعنی کبھی بھی اس کو پیاس لگے گی نہیں، کروڑوں اربوں خربوں سال، یعنی اس کی کوئی مقدار نہیں ہے. جنت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جو جنت میں رہے گا پیاس کبھی نہیں لگے گی اس کو. یہ جامع کوثر میں ایک خوبی یہ بھی ہے، سارے کوثر خوبیوں کا جامع ہے، لیکن ایک خوبی ان میں سے یہ بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
پیارے منشید کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بخار وغیرہ سے روزہ چھوڑ سکے ہیں؟
اب ایسا بخار آ گیا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے عقل فیل ہونے کا خطرہ ہے، یا بیماری بڑھ جائے گی، جان چلی جائے گی، یا جان چلی جائے گی یا دیر میں شفا ہوگی روزے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں روزہ افطار کر سکتا ہے، کھول سکتا ہے کہ بعد میں قضا کر لے. لیکن یہ کہ اس پر بڑا غور کرنا، یا تو اپنا تجربہ ہے، اس کو ایکسپیرینس ہے تو توڑ سکتا ہے روزہ، یا کسی طبیب نے جو شریعت کا پابند، اللہ رسول کو پہچاننے والا، خوف خدا والا کوئی کہے ڈاکٹر، وہ طبیب بھی ماہر، تو وہ اس کے کہنے سے بھی وہ روزہ توڑ سکتے ہیں. ہر صورت میں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ اس طرح کی کیفیات میں علماء سے بھی مشورہ کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. قیامت کے دن کے تعلق سے ابھی جیسے سوال ہوا تھا، تو فیضان رمضان میں ایک چیپٹر ہے احکام روزہ، تو اس میں پیج نمبر 86 پر ہے، قیامت والے روز روزہ داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ قیامت یعنی حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے. تو یہ روزہ داروں کے لیے انشاءاللہ یہ کرم ہوگا قیامت کے دن، اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. جی
فیس بک پیج پر بھی سوالات کا سلسلہ ہے. ایک سوال ہے کہ نفس امارہ کو کیسے کنٹرول کریں؟
اس کے لیے تو پچھلی یہ سوال ہوا تھا، کل ہی شاید ہوا تھا، یہ کہیں وہی تو نہیں ہے؟
وہ اصل میں کوئی اور موضوع تھا، وہ توبہ، وہ معافی مانگنے کے، اور نفس لوامہ کے ٹاپک پر ہم
نفس کا بھی ہوا تھا.
ہاں تو اس پہ یہ تھا کہ جو معافی مانگے وہ نفس لوامہ ہی ہے.
لیے کہ تصوف کی کتابوں میں اس کے مضامین ہوتے ہیں کہ نفس کو کس طرح مارنا، تو یہ کہ نفس کی مخالفت کرے، اپنی خواہش ہو اس کو دبائے، لذیذ کھانا کھانا چاہتا ہے نہ کھائے، گناہ کرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرے, نہیں کرنا ہے گناہ, نہیں کروں گا. سیر و تفریح کے لیے جانا چاہتا ہے, نہ جائے, نہیں جاؤں گا. دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھیے, قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں, شاہی محل کا بھی نظارہ جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے. مدینہ یہ میں نے عرض کر دیا, وہ کسی کا شہر ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ اپنی خواہشات کو اسلام کے تابع کریں, بلکہ وہ خواہشات جو شرعاً مباح ہیں, کرنا نہ کرنا یکساں, نہ ثواب نہ گناہ, ان پر بھی کنٹرول کرتے 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 یہ پھر کہیں جا کر یہ رہ گئے, نفس پر کنٹرول نصیب ہو, ہو تو ہو, بہت کوشش کرنی پڑے گی اس کے لیے. یا ایسی صحبت ملے کہ جو بتدریج یعنی کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ نفس پر کنٹرول کرنا ہمیں سکھائے.
اس یہ غالباً ایسا لگتا ہے جیسے کتابیں تو بھری ہوئی ہیں نفس کے مخالفت اور نفس کی اقسام اور نفس کو کیسے مارنا چاہیے وغیرہ وغیرہ کے تعلق سے, لیکن مشاہدہ یا تجربہ یہی ہے کہ جب تک کہ اس طرح نفس کو مارنے والی ایک عاشق رسول کی صحبت میسر نہ آ جائے کہ جو یہ عمل کرتا ہو اور ہم اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کریں, تب تک شاید منزل ملنا اتنا آسان نہیں ہے. یہ کیونکہ وہ اس کو دیکھ دیکھ کر عمل کا جذبہ بڑھتا ہے, پرسنلی اکیلے بیٹھ کر کہہ رہا اللہ کی مدد جس کے شامل آ رہے وہ ایک الگ ہے. تو یہ چیز بھی غور طلب ہوتی ہے کہ بعدوں کا خاموش مزاج شخص کے ساتھ بیٹھیں تو خاموشی کیا ہے اس کی سمجھ آ جاتی ہے, کم کھانے والے شخص کے ساتھ رہتے ہیں تو کم کھانے کی سمجھ آ جاتی ہے. تو اس طرح مطلب اس سے صحبت ملتی ہے تو پھر وہ عمل کا جذبہ بھی کچھ نکھرنا شروع ہوتا ہے.
البتہ نفس پر کنٹرول کرنے والوں کی صحبتیں اس وقت
جی
نایاب سی ہیں, بہت مشکل ہے. اس میں بندہ بعض وقت پھنس جاتا ہے. نفس پر کنٹرول کا کسی کا جب نظر آتا ہے نا کہ یہ لگتا ہے کہ یار یہ پہنچا ہوا ہے, تو وہ پہنچا ہوا ضرور ہوتا ہے لیکن شیطان کے قدموں تک بازو کا دیا ہوتا ہے اور آدمی پھنس جاتا ہے. وہ باتیں تصوف کر رہا ہوتا ہے, بندہ اس میں الجھ کر پھر بازو کا ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے, یا صحابہ کرام کی محبت کا چراغ گل ہو جاتا ہے, یا کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے. بات اس لیے یہ بھی بہت مشکل ہے کہ صحبت کی بھی پہچان ہونی چاہیے کہ کس کی صحبت اختیار کرے. بہت نازک دور ہے,
بہت نازک. درست فرمایا,
دور کے ڈول سوان ہے.
کل مدنی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے سحری میں چائے نہ پینے کے حوالے سے مشورہ دیا تھا کہ آپ چائے نہ پیئے, آپ دیکھیں اس کو آپ کو کتنا. تو ایک اسلام بھائی کے ساتھ ہوا کہ رات وہ چائے نہیں پی, تو خود انہوں نے محسوس کیا کہ جو ایک پرابلم انہیں سونے میں ہوتی تھی پیشاب وغیرہ کی حاجت یا دیگر, تو الحمدللہ یہ کہ اس طرح کے جو آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی بات سنی عمل کیا تو اس کی پھر برکتیں نصیب ہوتی ہیں الحمدللہ.
چائے اصل چائے ہے نا, تھوڑی سی تو آدمی پی لے ضرورت ہو تو. یہ سحری میں نفسیاتی طور پر لوگ پیتے ہوں گے سر چڑھ جائے گا. تو میں خود سحری میں چائے پینے کا عادی نہیں, کبھی کبھر سامنے آ گئی پی لی باقی میں بس یہ دو چائے میری فی الحال تو روٹین یہی ہے کہ ایک تو کھانا کھانے کے بعد افطار کے بعد کھانا کھایا پھر چائے پی لی, وہ بھی نفسیاتی اثر رہے گا, چائے پیوں گا تھوڑی ہمت رہے گی ترا بھی پڑھ سکیں گے اپنے کو, ورنہ نیند چڑھے گی. اور ابھی یہاں پھر جب آیا میں تو یہاں چائے پی, پھر رات بھر نہیں پی رہا چائے. تو یہ چائے اور میں یہ بڑے بڑے لوگ کپ جگ نما کپ پیتے ہیں چائے یار, پھر بولے شوگر ہو گیا, تو شوگر نہیں ہوا تو ہوگا کیا آپ کو یار. تو اس لیے وہ چائے تھوڑی گردوں کو نقصان کرتی ہے چائے.
کسی نے سوال کیا ابھی میرے سے, ابھی میں کہا کر لیتا ہوں, کہتے میرے سنوں کا پیالہ بھی تو بڑا ہے.
اب کتنا بھرا ہوا ہوتا ہے جھانک کے دیکھتے پتا چلے گا, پیالے کی سائز بڑی ہے, مقدار اتنی نہیں ہوتی جتنا بڑا پیالہ ہے, لبالہ بھرا ہوا نہیں ہوتا, اوپر زیادہ سماتی ہے چائے, پیالہ یوں ہے نا, نیچے کم سماتی ہے. میں نے چائے چھوڑ کر چند بار کوشش کی ہے, چائے چھوڑ کر کے اس کی جگہ میں نے گرم پانی پیے ہیں, چائے نہیں گرم پانی, مگر یار پھر وہ سر دکھ جاتا تھا میرا, ایک سے زیادہ بار میں نے ٹرائی کی کہ چائے سے جان چھڑاؤ یار, لیکن بس نہیں چھوٹی. تو جن کی چائے کی عادت نہیں ہے نا ان کو ڈالنی نہیں چاہیے, مشورہ یہی ہے. حاجی رضا نہیں پیتے چائے جہاں تک؟
جی نہیں پیتا میں.
ہاں نہیں پیتے.
تو آپ, میری اصل عادت تھی پہلے, مگر 97 میں جو آپ نے مجھے منع فرمایا تھا کہ اس کی عادت نکال دو.
یہ گردوں کے لیے, اعلی حضرت نے فرمایا گردوں کے لیے نقصان دہ چائے. میری جان چھوڑی ہے دعا کرو یار, خواہش ہی نہ ہو چائے پینے کی. اب تو زیادہ ضرورت ہے احتیاط کرنے کی اس عمر میں, میں نہیں رہا نہیں جاتا. میں چائے بھی الحمدللہ گڑ کی پیتا ہوں. عام طور پہ ہماری روٹین گڑ کی, اپنے جو چائے بنتی ہے نا, اب کہیں اور گئے اور اب پھر وہ جو پلائے, یا گڑ ختم ہو گیا اور چینی آ گئی وہ الگ, لیکن عادت گڑ کی ہے. گڑ فائدے والا ہے, سفید چینی نقصان دہ. اس میں سمجھ جاؤ, سفید چینی جو ہے نا یہ سمجھو کہ وائٹ پوائزن. اور آج کل یہ ڈشیں جو ہے نا کسٹرڈ, یہ وہ سب یہ وائٹ شوگر میں ہی بن رہی ہوتی ہے, یہ نقصان دہ. یعنی یہ ایکسٹرا مطلب غذائیں رمضان کی ہیں جو ہمارے یہاں کھائی جاتی ہے. اب ہے اس کے سوا گزارا نہیں ہے. میں تو الحمدللہ بچنے کی کوشش کر رہا ہوں, کبھی کھائی بھی تو عام طور پہ ایک آدھ چمچ. آج بھی ہمارے یہاں وائٹ شوگر کی کوئی ڈش تو بھی میں دیکھی بھی نہیں ہے, تھی آئے گی یہ پتا تھا, دیکھوں گا تو پھر دل کرے گا کہ یار ایک چمچ دیکھی نہیں کہ ایک چمچ کی نوبت آئے. بچنا اچھا ہے, کتنا نر سدا سکھی, گجراتی کہاوت ہے کہ محتاط آدمی سدا سکھی رہتا ہے.
اس میں انگلش کا ایک جملہ ہے, پریونشن بیٹر دین کیور, احتیاط یہ علاج سے بہتر ہے.
بجا ورنہ یہ کسٹر خالی کسٹر بھی نہیں ہوتا, اس میں کریمیں ڈالتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا الا بلا ڈال کر ایسا خوبصورت بنا کر دیتے ہیں, اور بندہ وہ کریم چھانٹ چھانٹ کے کھاتا رہے اور ڈاکٹر کی دعاؤں کا ثمر اور پھل بنتا رہے.
یہ رمضان میں کھاتے ہوں گے میرے کو لگتا ہے, یہ بےچارے پورے سال تو نہیں.
شوگر, کولیسٹرول, ٹرائیگلیسرائیڈز, اس طرح کے کئی امراض یہ رمضان میں بڑھ جاتے ہوں گے. اور پھر یہ بقرعید, بیل بکرے سب کو کلی اختیارات ہوتے ہیں اندر جانے کے, گلا نہیں گلا کچا
بابا
آنے دو.
لاک ڈاؤن ہے کیا کرے, مطلب نہ ادھر جا سکتے ہیں نہ ادھر جا سکتے ہیں, تھوڑا بہت کھانے پینے کے ساتھ دل بہلا لیتے ہیں, کچھ کباب سموسے ہو جاتے ہیں تو پھر تھوڑا وہ اورے کا فرائی آ جاتی ہے, پھر تھوڑا کسٹرڈ وسٹرڈ آ جائے, کھیر میر آ جائے, تو 6-8 آئٹمیں ہوتی ہے تو تھوڑا یوں ٹائم بھی تو نکالنا ہے. لاک ڈاؤن ہے بابا, لاک ڈاؤن.
یہ رمضان کے اینڈ پر تھوڑا دن رہ جاتے ہیں نا, ڈاکٹروں کو تسلی رہتی ہوگی کہ اپنا آئے گا سیزن آئے گا.
تو ابھی
ان کا سیزن نہیں, آج کل نہیں ہوگا ان کا سیزن, ابھی تو کباب سموسے شروع ہوئے, ابھی تو ٹھوں ٹھوں کا آغاز ہوا ہوگا.
تو یہ
ٹھوں ٹھوں جب یہ گلا پھاڑنا شروع کرے گی تو پھر ڈاکٹر کے پاس جائے.
یہ آپ مزید ڈرا رہے ہو, کیونکہ میری اطلاع کے مطابق کلینک بھی اتنے زیادہ فعال نہیں ہے کیونکہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. یہ خدا نہ کرتا بیمار ہوئے تو پھر دیتا نہیں, ڈاکٹر بھی نہ ملے.
یہ میڈیکل اسٹور سے, یہ خاصی جیسے میڈیکل والے جو نا آتے ڈاکٹر ہوتے ہیں, ان کو قانون اجازت نہیں ہوتی دوا دینے کی, مگر یہ دے رہے ہوتے ہیں, کون پوچھتا ہے. شرعاً بھی اجازت نہیں ہوتی کسی مریض کے علاج میں ہاتھ ڈالنا, جو ڈاکٹر نہیں ہے اس کے لیے حرام ہے. وہ ڈال رہے ہوتے ہیں, بڑے بوڑھے بھی طبیب بنے ہوئے ہوتے ہیں یار, یا پار یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اس طرح بارہ لے کے اب کھانسیاں شروع ہوں گی, پھر بخار, پھر یہ تو وہ تو. لیکن اب کوئی بیچارہ بخار میں آ جائے تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ انہیں خوب کباب سموسے ڈٹ کے کھائیں, کسی اور وجہ سے بھی بخار ہو سکتا ہے, نزلہ ہو سکتا ہے, کھانسی ہو سکتی ہے. تو کباب سموسے کھائے بھی ہیں ہے تو حلال, دیکھی جائے گی اگر ہوا تو. یہ ٹیبلٹ کھا لیں گے, وہ ٹیبلٹ کھا لیں گے, یوں ہوتا ہوگا. تو ڈاکٹروں کی تسلی رمضان کے آخری دنوں میں, گورکن بھی آج کل آزمائش میں, ان کا بھی دھندہ مندہ ہو گیا ہے, لیکن ان کو بھی تسلی رکھنی چاہیے بقرعید دو مہینے کے بعد رمضان کے، ایسے آئیں گی وہ اس کا ہارٹ فیل اس کا ہارٹ فیل. میرے خیال میں بقرعید کے بعد اس کا محرم سیزن ہے گورکھنوں کا، شاید اموات زیادہ ہوتی ہیں، میرا یہ گمان ہے. اللہ بہتر جانے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال ہے. بہرحال یہ کہ موت برحق ہے، برنات ہوئے کریم، ایمان سلامت رکھے ہمارا.
آج الطاف جانی سوال کر رہے ہیں کہ آج جیسے عرس مبارک کی رات بھی ہے، بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب نکاح ہوا تھا تو کیا اس وقت ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات تھی؟
خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تو مکہ مکرمہ میں ان کا وصال ہوا تھا نا، اور حیات تو نہیں تھی مجھے، سن بھی یاد نہیں مجھے، لیکن تو کئی سال کے بعد یہ تو نکاح ہوا.
نہیں یہ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تھا تو وہی عام الحزن ہے.
جی جی شروع کے دور میں
بڑا رنج تھا، اور اس کے بعد جو معراج شریف کی معراج ہوئی تھی
اس وقت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر شریف بھی اتنی نہیں تھی.
جی
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہاں بھائی کچھ وہ یاد ہے خدا و مصطفیٰ.
امیر سنت ایک سوال کرنا ہے، جو چینی کے حوالے سے بات چلی تو آپ نے گڑ کی چائے کا فرمایا اور ایک ہے سفید چینی، تو کیا وہ براؤن شوگر بھی تو کھاتی نا، اس کا کوئی کم نقصان ہے؟
براؤن شوگر ہو تو نا
آپ، اب جیسے چونکہ
شوگر کو براؤن کلر ڈال کر سفید چینی پر چھڑک کر براؤن کلر، یہ سفید چینی سے زیادہ نقصان دہ بنا دیا جاتا ہو تو کوئی تعجب نہیں، کیونکہ براؤن شوگر مہنگی ہوتی ہے. چور جی چوڑو نظر، چور کی 14 نظریں، اس لیے براؤن شوگر میں نے تھوڑا کوشش استعمال کرنے کی. تو آپ کی بھانجی نے مجھے کہا کہ بپا یہ براؤن شوگر خالص کون دے گا، میری نوازی نے مجھے توجہ دلائی، کہا یار بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ براؤن شوگر مہنگی ہے تو یہ خالص کون دے گا اپنے کو، خالص نہیں ملتی ایسا نہیں ہے، ملتی ہوگی لیکن بہرحال گڑ آسان ہے. گڑ وہ جو یہ کیمیکل سے صاف کر کے سوامنا سوامنا اور سفید وہ ڈلے ہوتے ہیں نا خوبصورت، یہ نہیں دیکھنے میں اچھا
والا نہیں،
ایسا گڑ براؤن
بغیر سونا والا،
یعنی اس کو بولتے وہ سوڈا سے صاف نہ کیا، وہ
دیسی گڑ،
دیسی گڑ، دیسی گڑ ہونا چاہیے، یہ
ڈارک کتری
دیسی گڑ زیادہ مفید ہوتا ہے. لیکن اب یہ کہ وہ خوبصورت گڑ زیادہ بکتا ہوگا تو وہ بازار میں، دیسی گڑ ملتا ہے شروع شروع میں، ہو سکتا ہے چائے آپ کو بھاوے گی نہیں گڑ کی، لیکن عادت ڈالیں گے نا تو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا.
لیکن جیسا بھی امیر سنت نے یہ چینی اور اس طرح کی اور بھی چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے، آخر میں یہ بات تھوڑا عرض کرتا چلو، بعض اوقات یہ گھر سے ایک یوں ہوتا ہے کہ بچے نہیں کھاتے یا بچے نہیں کھاتے یا یہ نہیں کھائیں گے، ایک حکمت ہے اگر یہ کامیاب ہو گئی تو شاید ہو سکتا ہے کہ گاڑی چل جائے، کہ اگر انہیں نہ بتایا جائے نا کہ ہم نے اس کی جگہ پہ یہ ڈالا ہے، اس کی جگہ پہ یہ ڈالا ہے، اس کی جگہ پہ یہ ڈالا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ کھا لیں، اور ان کو ہو سکتا ہے بعض اوقات اندازہ نہ ہو کہ کیا کھا لیا، اور اگر آپ بتا دیں گے نا شروع میں کہ اس میں چینی کی جگہ پر گڑ ہے تو چکھیں گے بھی نہیں کہ گڑ کے بعد، ایسا نہیں تو ایسا نہیں کہ مطلب کہ منہ تیکھا ہو جائے گا، کیا پتا کس کو کیا سمجھتے پڑتی ہو.
مدنی چینل سن لیا ہوگا نا بچوں نے اور امی نے بھی، تو اب اگر بولیں گے امی اس میں گڑ ہے کہ نہیں،
اب وہ پوچھیں گے تب نا جب گھر میں آنے کا پتا چلے.
بچے سے سوال کرتے ہیں، ابھی وہ ایک برتن رکھا ہوا تھا میرے پاس خالی تھا، تو حسن رضا کو اندر میں کیا نظر نہیں آیا، تو مجھے بولا اس میں کیا ہے، تو میں نے یوں دکھا دیا کفل مدینہ میرا سلامت رہا، تو بولتا ہے اس میں کیا تھا، آپ دو جواب. پھر میں نے اس کے باپ کی طرف اشارہ کر دیا، جب میں ماں کفل مدینہ منا رہا ہوں کیا، کوشش کر رہا ہوں، زمانے کوشش ہے یا کم سے کم میں بولوں، لیکن ظاہر ہے کہ اسکرین پر آتا ہوں تو پھر وہ اللہ اچھا اچھا بولنا نصیب کرے، اچھا بولنا خاموشی سے بہتر ہے.
بہتر
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خوف خدا ہو
عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموع مدنی مذاکرہ ہے مجموع مدنی مذاکرہ